الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم. جناب پروفیسر زاہد مغل صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اصول و ضوابط جن کی بنیاد پر فقہا نے کسی کی تکفیر کو جائز قرار دیا ہے، ان اصول و قواعد کو بیان کر دیا جائے تاکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کن بنیادوں پر کسی کے ساتھ اتحاد کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس موضوع پر آج کل ایک کتاب لکھنے میں اپنے مصروف ہوں، اس کا نام بھی ہے تہذیب الافکار باصول الاکفار. یعنی اگر اکفار کے تکفیر کے اصول ہمیں معلوم ہو جائیں تو بہت سارے مقامات پر جو غیر ضروری تکفیر ہم ایک دوسرے کی کر دیتے ہیں اس سے اجتناب کرنا وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قل تعالوا یا اہل الکتاب الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. جب اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کے مقابلے میں توحید اور ان بنیادی باتوں پر اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے کہ جو مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں ایک ہیں، تو پھر اہل ایمان اپنی متفق علیہ باتوں پر اتحاد اور اتفاق کیوں نہیں کر سکتے؟ تو سب سے پہلی بحث تو یہ ہے کہ کفر کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس بارے میں بحث کریں گے کہ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن کی وجہ سے کسی کی تکفیر کرنا یہ جائز ہے. کفر یہ ایمان کی ضد ہے، اور لغت میں کفر کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں، اور اسی لیے عربی زبان میں کسان کو بھی کفار کا کافر کہا جاتا ہے. قرآن حکیم میں ایک آیت بھی ہے سورۃ الحدید کی کہ آج اول کفار نبات ہوں، کہ کفار کو ان کی کھیتی پسند آتی ہے، بھری لگتی ہے. تو یہاں کفار سے مراد کافر لوگ نہیں ہیں بلکہ سے مراد کسان ہیں، کیونکہ کسان بھی کھیت کے اندر زمین میں اپنے بیجوں کو چھپاتا ہے. اور آئمہ لغت نے جو کفر کی لغوی بحث کی ہے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ لغت میں کفر جو ہے وہ چھپانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاح میں جو ہم کسی شخص کو کافر کہتے ہیں تو اس سے مراد بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ شخص در حقیقت حق کو چھپاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو حق کی نشانی عطا فرمائی ہیں وہ ان کو چھپاتے ہوئے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، رسالت کا انکار کر دیتا ہے. جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف کا تعلق ہے تو وہ اس پر ابھی جب ہم ایمان اور کفر کی بحث کریں گے تو اس پر یہ بات واضح ہوگی. قرآن سنت کے اندر بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو رد کیا گیا ہے کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ تین خصال ایسے ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ خصال پائے جائیں گے تو وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح آگ میں ڈالا جانا پسند کرتا ہے. اور وہ لوگ جو مرتد ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین اسلام کو چھوڑ دے، اپنے دین کو تبدیل کر لے، اس کو قتل کر دیا جائے. اور مرتد کی قتل کی سزا کے حوالے سے ایک رسالہ بھی میں نے لکھا تھا جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریہ ارتداد کے حوالے سے، تو تفصیل اس کی آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس حدیث کو امام بخاری نے، ابن ماجہ نے، ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام دارقطنی نے، امام ترمذی نے، اور کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا، اور اس پر تمام امت کا اجماع بھی ہے. اب جہاں تک ایمان کی تعریف کا تعلق ہے اور کفر کی تعریف کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ والایمان هو التصدیق بما جاء به من عند اللہ تعالی والاقرار به. یہ اس کی ایک اور تعریف جو شیخ ابن نجیم نے فرمائی ہوئی ہے کہ الایمان تصدیق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء به من الدین ضرورتا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو کچھ دین میں سے بطور ضروریات کے لے کر تشریف فرما ہوئے ہیں اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دے ضروریات دین میں سے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور امام ابو جعفر صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کی تعریف میں اس کو بھی بیان فرمایا کہ جو چیزیں انسان کو ایمان میں داخل کرنے والی ہیں اگر ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے گا تو انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی تعریف کی تو حدیث جبریل میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انتؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. یعنی آپ علیہ السلام نے ایمانیات کی جو بنیاد ہماری بنیادی عقائد ہیں ان کا ذکر فرمایا. تو علماء نے جو کچھ اس حوالے سے لکھا ہے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ضروریات دین میں سے لے کر مبعوث ہوئے ہیں ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، ان پر یقین رکھنا، یہ تو ایمان ہے. اور ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا اگر انکار کر دیا جائے گا تو یہ کفر ہے. اور اگر ایک شخص دل سے ایمان لے آتا ہے تو وہ مومن ہے، اور دنیاوی احکامات کے لیے زبان سے اقرار کرنا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اس تاریخ پر بعض علماء نے کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفر محض زبان سے اقرار یا تصدیق زبان سے اقرار تو نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے. جیسے ایک شخص حالت امن میں اس طرح کی کیفیت بھی نہیں ہے اور وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتا ہے تو یہ اس کا عمل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اور اس کے ساتھ پھر علماء نے ایک قید اور یہ بھی لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص اجماع کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہوگا. اس کی تفصیلی بحث ہم نے آگے کی ہے کہ وہ کون سا اجماع ہے جس کا انکار کفر ہے، کیونکہ اجماع کی بہت ساری اقسام ہیں، کچھ اس کی متفق علیہ صورتیں ہیں، کچھ اس کی مختلف فی صورتیں ہیں، تو اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو بطور ضروریات دین اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اگر کوئی شخص ان کا انکار کر دے، یا دین میں سے قطعیات کا انکار کر دے، یا اجماع کا انکار کر دے، اور وہ اجماع کون سا ہے اس کی میں اجمالاً یہاں تعریف کرتا جاؤں، اس سے مراد وہ اجماع ہے کہ جو صحابہ کرام کا اجماع ہو، اجماع صریح ہو، اس کی دلیل حدیث متواتر، قرآن حکیم کی کوئی قطعی ثبوت و قطعی دلالت آیت ہو، اور اس کی سند جو ہے، اس اجماع کی جو سند ہے وہ کوئی قطعی ثبوت و قطعی دلالہ دلیل ہو، اور اس کا ثبوت بھی تواتر کے ساتھ ہو، تو یہ وہ اجماع ہے. اگر کسی نے اس کا انکار کیا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا. اب اگر کوئی شخص خاتم النبیین کی تعبیر اس انداز سے کرے کہ نبی علیہ السلام کا آخر الزمان ہونا یا آخری نبی ہونا اس کا انکار لازم آتا ہو، تو اس صورت میں وہ کافر قرار پائے گا. کفر کی کچھ اقسام علماء نے بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک کفر الانکار ہے. اس کا مطلب یہ کہ دل سے اور زبان سے کفر کیا جائے، یعنی دل سے بھی تصدیق نہیں کی اور زبان سے بھی کفر کر دیا. ایک کفر الجحود کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے ایمان کا اعتراف کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، یعنی اس بات کا اعتراف ضرور کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں لیکن تصدیق اس کو نصیب نہیں ہوتی. تو ہر وہ شخص جس کے پاس علم یقینی ہو ایمان سے متعلق، لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کی تصدیق بھی کرے، جیسے ابلیس ہے اور یہود و نصارہ ہیں. اور قرآن حکیم میں اس بات کو بیان بھی کیا گیا کہ فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الكافرين، کہ ایک اور جگہ کہا گیا کہ یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن اس اعتراف کے باوجود وہ تصدیق نہیں کیا کرتے تھے. ایک کفر المعاندہ کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے بھی کفر کرتا ہے، دل سے بھی اقرار کرتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا. دل سے مانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, یقینی کیفیت بھی ہوتی ہے لیکن زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ انکار بھی کرتا ہے, تصدیق نہیں کرتا. یعنی زبانی اعتراف بھی ہے, قلبی اعتراف بھی ہے لیکن تصدیق نہیں ہے. جیسے ابو جہل ہے یا اور اس قبیل کے کفار جو نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعتراف کرتے تھے لیکن تصدیق نہیں کرتے تھے, اور بعض اوقات اس بنا پر بھی انکار کر دیا کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اب یہاں پر ایک بات غور طلب ہے, وہ یہ کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے. یعنی بہت ممکن ہے کہ ایک شخص فاسق ہو, فاجر ہو, گناہگار ہو, وہ دلالت اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو لیکن وہ مومن ہو. یعنی اسلام اور ایمان سے نیچے جتنی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں آپ اس میں کو ڈال سکتے ہیں. اس کی ایک بڑی واضح مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اس سے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھ سے سستی ہو جاتی ہے. لیکن ایک اور شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نماز تو فرض ہی نہیں ہے, نماز کوئی ایسی لائق التفات چیز ہی نہیں ہے کہ اس کو الگ کیا جائے. تو ان دونوں اشخاص میں فرق یہ ہے کہ ایک تو عمل میں سستی کرتا ہے اور دوسرے شخص کے عقیدے کے اندر فرق ہے. تو اگر کوئی شخص اعمال میں سستی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ فاسق اور فاجر کہلائے گا لیکن اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اور یہ پورا جو عنوان ہم نے لکھا ہے اس میں اگرچہ بھی کافی چیزیں لکھنا باقی ہیں لیکن اس میں جو مبادیات ہیں الحمدللہ تقریباً کوئی 350 صفحات سے زائد صفحات پر اس چیز کو ابھی تک میں لکھ چکا ہوں. آپ دعا کریں کہ یہ معاملہ بھی پائے تکمیل تک پہنچ جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کا موقف یہی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا, وہ دائرہ اسلام میں ہی رہتا ہے. البتہ بعض ایسے گمراہ فرقے گزرے ہیں جو کبیرہ گناہ کرنے پر دائرہ اسلام سے خروج کا حکم لگاتے ہیں. اب یہاں پر ایک بنیادی فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ اسلام کی قطعیات ہیں اور کچھ ضروریات دین میں سے ہیں. ہر وہ چیز جو ضروریات دین میں سے ہو وہ قطعی ہوتی ہے, لیکن ہر چیز جو قطعیات میں سے ہو ضروری نہیں کہ وہ ضروریات دین میں سے بھی ہو. اب ضروریات دین اور قطعیات کی اپنی اپنی ایک تعریف ہے اور اس کی ایک مکمل وضاحت ہے. جہاں تک ضروریات دین کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے علماء نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ وہ تمام اقوال پیش کرنے کا وقت بھی نہیں. تو علماء کی ان تمام تصریحات سے یہ واضح ہوا کہ ضروریات دین سے مراد وہ تعلیمات اور عقائد ہیں جن کا علم بغیر کسی فکر و نظر اور استدلال کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے اہلیت اجتہاد کا ہونا یا عالم ہونا ضروری نہیں ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خاتمیت پر خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا, عقیدہ آخرت وغیرہ. یہ عقائد ضروریات دین میں سے ہیں. تو ان کا دین میں سے ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان, نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی کو مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ کتابیں پڑھنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کے ایسے اجماعی عقائد ہیں کہ جاہل ہو, عالم ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, ہر آدمی کو اس کا علم ضروری طور پر ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر قطعیات کا علم جو ہے وہ ہر مسلمان کو ہو. بہت ساری قطعیات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا علم یعنی آج کے جو ہمارے علماء ہیں ان کو بھی نہیں ہوتا. جیسے اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو آیات مقدسات ہیں ان تمام کا ثبوت قطعی طور پر ہے اور ان میں سے بعض کی جو دلالت ہے وہ قطعی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 950 سال جو ہے وہ نہیں تھی, اس کو بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر تو جو ہے وہ اتنی تھی اور قرآن میں اس کا ذکر ہے, اور پھر وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اس صورت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اور یہ بنیادی فرق یہ ہے کہ فقہا نے اس فرق کو مضبوط رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو چاہے وہ جہالت کی حالت میں انکار کرے, یعنی دانستہ انکار کرے, یا نادانستہ انکار کرے, دونوں صورتوں میں وہ کافر ہوگا. جیسے اگر ایک شخص کہے کہ میں نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے اور اس کو کہا جائے بھائی یہ تو اسلام کی ضروریات دین میں صحیح تو عقائد میں سے ہے, وہ کہتا ہے اچھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, تو اب یہ اس کا عذر تسلیم نہیں ہوگا, اس کی جہالت کو یہاں عذر نہیں مانا جائے گا. جیسے اللہ کی وحدانیت ہے, اگر ایک شخص کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ ایک, اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, تو ضروریات دین میں اس کی جہالت کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن قطعیات کے اندر فقہا نے اس کی جہالت کو عذر تسلیم کیا ہے، لیکن اگر علماء اس کو یہ بیان کر دیں کہ یہ عقیدہ یا یہ حکم شرعی قطعیات میں سے ہے اور اس کا ثبوت قطعی طور پر ہے، اور اس کے باوجود وہ اس کے انکار پر اصرار کرے، تو اس صورت میں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس بحث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دے یا قطعیات کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور فقہا نے ضروریات دین میں عذر کو، جہالت کو عذر تسلیم نہیں کیا، جبکہ انہوں نے قطعیات کے اندر جہالت کو عذر تسلیم کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جہالت کے اندر اس کا انکار کرے گا تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اب اس میں ایک اہم ترین بحث وہ ادلہ سمعیہ کی ہے، اور اصول فقہ کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ادلہ سمعیہ جو ہیں وہ اصول فقہ کے اندر چار ہیں: قطعی ثبوت و قطعی دلالہ، قطعی ثبوت و ظنی دلالہ، ظنی ثبوت و قطعی دلالہ، اور ظنی ثبوت و ظنی دلالہ۔ یہ وہ چار بنیادی دلائل ہیں جن کی بنیاد پر کسی شے کے ظنی یا قطعی ہونے کا ہم اعتبار کرتے ہیں۔ پہلی بات قطعی ثبوت و قطعی دلالہ، اس سے مراد وہ دلیل ہے یا وہ ادلہ ہے جن کا ثابت ہونا بھی قطعی ہوتا ہے، اور جس چیز پر وہ دلالت کرتے ہیں ان کی دلالت بھی قطعی ہوتی ہے، یعنی ان کے ثبوت اور دلالت میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن حکیم کی مفسر اور محکم نصوص اور احادیث متواترہ، اور ان کی تعریف اور حکم کے بارے میں فقہا یہی فرماتے ہیں کہ قطعی ثبوت و قطعی دلالہ یہ وہ دلائل ہوتے ہیں جو قطعی طور پر ثابت ہوتے ہیں، اور قطعی طور پر ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ثبوت میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہوتا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ۔ اور وہ دلیل جو قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالہ بھی ہو وہ عمل کو بھی لازم کرتی ہے اور علم کو بھی لازم کرتی ہے، یعنی عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس دلیل کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ، قرآن حکیم میں کئی جگہ نماز کی فرضیت کا ذکر ہوا، تو یہ آیت اپنے ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی ہے کیونکہ قرآن حکیم کے ثبوت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب ہم کتاب اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں تو اس کی تعریف میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ المنقول الینا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقلا متواترا بلا شبہ، کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہم تک نبی علیہ السلام سے بلا شک و شبہ تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ تو قرآن کا ثبوت بھی قطعی ہے، اور اس کی وہ آیات مقدسات جن کی دلالت بھی قطعی ہے، جن کی دلالت میں کوئی تاویل یا وہ اپنے معنی کے اعتبار سے مشترک نہیں پائی جاتی، تو اگر ان کا کوئی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جیسے ہم نے اس کی مثال دی کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور اب نماز کے حوالے سے اب کوئی شخص یہ کہے کہ جناب نماز سے مراد یہ نماز نہیں جو لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ یا اللہ کا ذکر کر لو یا دعا کر لو اور اس کے بعد الگ ہو جاؤ، تو اس صورت میں بھی اس کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ اس کی دلالت بھی قطعی ہے اور نماز کا معلوم ہونا یہ بھی قطعی ہے کہ نماز کیا ہے۔ اب ایک اس میں سے دوسری دلیل ہے قطعی ثبوت و ظنی دلالہ، یعنی جس کا ثبوت تو قطعی ہے لیکن اس کی دلالت ظنی ہے۔ اس سے مراد قرآن حکیم کی وہ آیات مقدسات ہیں جو مؤولات میں سے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو رو کے رکھیں گی تین قرو تک۔ اب قرآن حکیم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قرو ہے، اور قرو کا جو عربی میں مطلب ہے وہ جمع کرنا ہے، اور یہ حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں قرو سے مراد طہر ہے، اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں قرو سے مراد حیض ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں حضرات کے اختلاف کو صحابہ تک لے جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور امام اعظم جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کے اقوال کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اب لفظ قروء جو ہے یہ مشترک ہے اور یہ دو یا دو سے زیادہ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب اگر آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا ثبوت تو قطعی ہے لیکن اس کی دلالت ظنی ہے. اس کی دلالت میں اختلاف ہے کہ یہ اس سے مراد حیض ہے یا طہر ہے. اب اگر ایک شخص اس کے ثبوت کا انکار کر دے گا کہ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ متعلقہ کو ثلاثہ قروء تک ٹھہرنا ہے تو ابھی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے قطعی ثبوت کا انکار کر دیا. لیکن اگر ایک آدمی دلالت کا انکار کر دے وہ کہتا ہے نہیں یہاں حیض مراد ہے، کہتا نہیں طہر مراد ہے، تو اس صورت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے ایسی بات کا انکار کیا جو ظنی ہے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو فاسق کہا جائے گا، اس کو فاجر کہا جائے گا، اس کو گناہگار کہا جائے گا، لیکن تب بھی وہ دائرہ اسلام میں رہے گا. پھر ایک دلیل ہے جس کو ضمنی ثبوت و قطعی دلالہ کہا جاتا ہے. اس سے مراد احادیث مشہورہ ہے. احادیث مشہورہ کی مختصر تعریف اگر کی جائے وہ تو یہ ہے کہ احادیث متواترہ تو وہ ہوتی ہیں جو اپنے ہر دور کے اندر، یعنی ایسی ہوتی ہیں کہ اس ہر دور میں اس کو اتنے راویوں نے روایت کیا ہوتا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہوتا ہے. اور یہاں تین ادوار کا اعتبار کیا گیا ہے، ایک صحابہ کا دور ہے، ایک تابعین کا دور ہے، اور ایک اتباع تابعین کا دور ہے. کیونکہ بعد کے ادوار میں تو ہر حدیث جو ہے وہ اب تواتری بن گئی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات بخاری مسلم اور دیگر کتابوں کو ہر شخص پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. تو ضمنی ثبوت اور قطعی دلالت سے مراد احادیث مشہورہ ہیں، اور ان سے مراد یہ ہے کہ وہ احادیث جو اپنے قرن اول کے اعتبار سے تو خبر واحد ہوں. صحابہ کے دور میں تو ان کا جو ہے وہ ثبوت تواتر کے ساتھ نہ ہو، لیکن تابعین اور اتباع تابعین کے ادوار میں وہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہوں. اور ان احادیث کا حکم بیان کرتے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ احاد الاصل ہیں، اپنی اصل کے اعتبار سے خبر واحد ہیں اور اپنی فرع کے اعتبار سے یہ متواتر ہیں. اب ایک بات یہاں ذہن میں رہے کہ فقہا نے تکفیر میں جس مسئلے کا اعتبار کیا ہے وہ قطعی ثبوت ہونا ہے. تو چونکہ احادیث مشہورہ وہ ضمنی ثبوت ہوتی ہیں، لہذا ان کی تکفیر، ان کے انکار پر تکفیر نہیں کی جائے گی. اور اسی پر فقہا کا اتفاق ہے کہ جو احادیث مشہورہ ہیں ان کے انکار پر تکفیر نہیں کی جائے گی. البتہ امام ابو بکر جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث مشہور کا انکار کرے گا تو اس کی بھی تکفیر کی جائے گی. لیکن آگے جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ فقہا نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مستحدین اگر کسی مسئلے میں اختلاف کریں تو اس پر بھی تکفیر نہیں کی جائے گی. کسی بھی درجے میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہوگا تو پھر تکفیر نہیں کی جائے گی. پھر ایک اور دلیل ہے جس کو ضمنی ثبوت و ضمنی دلالہ کہتے ہیں، یعنی جس کا ثبوت بھی ضمنی ہے اور اس کی دلالت بھی ضمنی، جیسے تمام اخبار احاد. اور اخبار احاد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث جو حد تواتر تک نہ پہنچی ہو، جو حدیث سے مشہور بھی نہ ہو، حدیث سے متواتر بھی نہ ہو، تو وہ خبر واحد ہوگی. اب یہاں پر ایک ضمنی طور پر میں بات بیان کرتا چلوں کہ علماء اصول فقہ اور علماء اصول حدیث وہ حدیث مشہور کے اندر کچھ اختلاف رکھتے ہیں. علماء اصول فقہ کے نزدیک تو حدیث مشہور وہ ہوتی ہے جو احاد الاصل ہوتی ہے اور متواتر الفرع ہوتی ہے، یعنی اپنے اصل کے اعتبار سے تو وہ خبر واحد ہے لیکن اپنی فرع کے اعتبار سے، یعنی بعد کے ادوار کے اعتبار سے وہ متواتر ہوتی ہے. لیکن علماء اصول حدیث یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حدیث مشہور سے مراد وہ حدیث ہے جس کے ہر دور میں تین یا تین سے زیادہ راوی پائے جاتے ہوں لیکن حد تواتر سے کم ہوں. تو ممکن ہے کہ ایک حدیث علماء حدیث کے نزدیک حدیث مشہور ہو لیکن علماء اصول فقہ اس کو خبر واحد کہہ رہے ہیں، اور حدیث مشہور جو ہے اس کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جائے گی. اب یہاں پر جو انتہائی قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء عقائد ہیں، جو عقائد کے علماء سمجھے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ضمنی باتیں ہیں، جو ضمنی دلائل ہیں، ان سے عقائد کبھی نہیں بنتے. کیونکہ عقیدے کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ ایک ایسا یقین ہوتا ہے جو شک اور شبہ کو قبول نہیں کرتا. تو لہذا جو خبر واحد ہے وہ عقیدہ کبھی نہیں بنائیں گی. اور عقائد کی جو ہماری کتابیں ہیں اس میں بڑی صراحت کے ساتھ فقہا نے اس بات کو لکھا ہے کہ کیونکہ جو ضمنیات ہیں، جو احادیث خبر واحد ہیں، وہ کیونکہ وہ خود ضمنی ہوتی ہیں لہذا ان سے کوئی عقیدہ تشکیل نہیں دیا جائے گا. تو لہذا وہ عقائد یا وہ باتیں جو ضمنیات کی بنیاد پر یعنی بیان کیے جاتے ہیں تو اگر کوئی شخص ان کا انکار کرے گا تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اب یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا شریعت میں اعتبار کیا گیا اور اس میں تکفیر کا حکم الگ الگ بیان کیا گیا. جیسے کچھ عوارض ایسے ہیں جو انسان کو لائق ہوتے ہیں, اس میں فقہاء نے دو اقسام کیے ہیں. کچھ سماوی جو ہے وہ عوارض ہوتے ہیں اور کچھ مقتصبہ ہوتے ہیں جن کا انسان خود اکتساب کرتا ہے. اور کافر ہونے کی یعنی مرتد ہونے کی صحت کا اعتبار بھی فقہاء نے دو بنیادوں پر کیا ہے, ایک تو عقل کا ہونا ہے اور ایک اختیار کا ہونا ہے. یعنی اگر ایک آدمی جو ہے وہ مجنون ہے, پاگل ہے, یا ایک ایسا بچہ ہے جس کو تمیز نہیں ہے, اگر وہ کوئی کفریہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اچھا ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی, وہ بیان کرتا چلوں کہ ضروریات دین کے بارے میں جو ہم نے کہا تھا کہ اس کا دانستہ انکار کیا جائے یا نادانستہ انکار کیا جائے, دونوں صورتوں میں کفر ہوگا. لیکن ایک بات کو فقہاء نے اور بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دارالحرب کے اندر ہے تو وہاں ضروریات دین سے متعلق اگر اس کو کوئی بات معلوم نہ ہو, جیسے اگر ہمارے روزوں کی جو فرضیت ہے, روزوں کی فرضیت جو ہے ضروریات دین میں سے ہے, لیکن اگر ایک آدمی دارالحرب میں اور اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں اور دیگر تعلیمات کا اس کو نہیں معلوم, تو فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ روزے جن کی فرضیات کو اس کو معلوم ہی نہیں تھا, اس کو علم ہی نہیں ہو سکا دارالحرب کے اندر, تو ان روزوں کی وہ قضا بھی نہیں کرے گا اور اس وجہ سے اس کی تکفیر بھی نہیں کی جائے گی, اس کا یہ عذر تسلیم کیا جائے گا. تو عقل اور اختیار یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ مجنون ہے یا ایک بچہ جس کو عقل ہی نہیں, جس کو تمیز ہی نہیں, تو اگر وہ کوئی کفریہ کلمہ ادا کرے گا تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اور ایک اہم مسئلہ اختیار کا ہے, اور حالت اکراہ میں کفر کرنے کو اس بات کو ہم سب رات سنتے رہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من کفر بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, یعنی اگر ایک آدمی کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور بظاہر وہ زبان سے کلمہ کفر بھی ادا کر دے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہو, اس کو یہ یقین ہو کہ اگر میں نے کفر نہیں کیا زبان سے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا یا میرے عضو کو تلف کر دیا جائے گا, میرا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیا جائے گا, تو اس صورت میں بھی وہ کافر نہیں ہوگا. اور اس آیت مقدسہ کے شان نزول کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے پکڑ لیا اور آپ کو انتہائی تکالیف دی اور آپ سے کہا کہ نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرو, تو نبی علیہ السلام کی شان میں آپ نے کچھ نازیبا کلمات زبان سے بظاہر ادا فرمائے, تو تمام صحابہ میں شور مچ گیا کہ عمار بن یاسر مرتد ہو گئے. تو نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا کلا ان عمارا ملیا ایمانا من قرنه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه ودمه, فرمایا ہرگز نہیں, عمار کے اندر تو ایمان اس کے سر کے بال سے لے کر پیروں تک جو ہے وہ ایمان بھرا ہوا ہے, اور ایمان تو اس کے گوشت پوست میں اس کی ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ رچ بس چکا ہے. اور جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آئے تو نبی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ جب تم نے مجبور کیا گیا تھا تو تمہارا دل ایمان پر مطمئن تھا؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل ایمان پر مطمئن تھا, اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ رو رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے آپ کے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا کہ ان عاد لک فعود لہم, اگر وہ تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا کریں تو تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے تو اس صورت میں وہ زبان سے بظاہر کلمہ کفر کہہ سکتا ہے, لیکن اس میں بڑی تفصیل ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے تو اس صورت میں صرف ظاہری طور پر درج ذیل شرائط کے ساتھ کفریہ کلمہ ادا کرنے یا کفریہ فعل کرنے کی اجازت ہے, تاہم عزیمت پر قائم رہنے میں ہی جو ہے وہ یعنی زیادہ بہتری ہے. نمبر ایک یہ کہ اسے یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ میری جان تلف ہو جائے گی, یا ظاہری طور پر کفر نہ کرنے کی صورت میں میرے کسی عضو کو ضائع کر دیا جائے گا, البتہ اسے یہ غالب گمان ہو کہ یہ محض دھمکی ہے, تو اس صورت میں کلمہ کفر زبان سے ادا کرنا جائز نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس کا قلب و ذہن ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ ظاہری طور پر کفر خوشی اور رضا کے ساتھ نہ کیا جائے, یعنی اگر اس کو مجبور بھی کیا گیا تو وہ زبان سے کلمہ کفر بھی اس انداز سے کہے کہ وہ یعنی خوشی کا اظہار نہ کرے کہ بہت خوشی کے ساتھ جو وہ کفر کا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ بظاہر بھی اس کو لگے کہ ہاں یہ اس نے خوشی کے ساتھ یہ بات نہیں کی. لیکن یہ حالات کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کافر کہے کہ نہیں تم نے ہنس کر بات کہنی ہے تو پھر وہ حالات پر اس کو معمول کیا جائے. پھر اسی طرح سے جس حد تک اسے کفر پر مجبور کیا گیا ہے اسی حد تک ظاہری طور پر کفر کرنا اور اپنی طرف سے اس میں زیادتی نہ کرنا. مثال کے طور پر اس سے کہا گیا تھا کہ تم نماز کا انکار کرو تو اس نے زیادتی کرتے ہوئے کہا میں نماز کا بھی انکار کیا, روزے کا بھی انکار کیا, حج کا بھی انکار کیا. تو اب یہ جو اس نے زیادتی کی ہے اس زیادتی کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ روزے حج اور دیگر ارکان کا انکار کرنے کا اسے حکم نہیں دیا گیا تھا اور اس نے ذہن میں سوچا کہ شاید میں زیادہ انکار کر دوں گا تو کافر مجھ سے خوش ہو جائیں گے اور میری جان بخش کر جان سے بخش دی جائے گی. تو اس صورت میں اگر وہ زیادتی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. پھر کفر کی نیت سے جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا بلکہ اس کا دل اور ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے. اور اس لیے فقہاء نے ایک مسئلہ بھی بیان کیا کہ اگر کسی شخص کو لوگ پکڑ لیں اور کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو تم گالی دو تو وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ کیا جاتا ہے. اسے کسی نے پوچھا بھائی تم نے جب نبی علیہ السلام کو گالی دی تھی, وہ کہتا نہیں میں نے تو بس ذہن میں کچھ تھا ہی نہیں میں نے زبان سے ایسے ہی کہہ دیا. تو اس صورت میں اس کی تفسیر نہیں ہوگی, لیکن وہ کہتا نہیں میرے ذہن میں تو حضور ہی تھے. اب اس کی تفسیر کی جائے گی کیوں, کیونکہ اس نے ذہن میں نبی علیہ السلام کی نیت کی اور اس صورت میں چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کا تصور بھی دماغ میں گستاخی اور بے دلی کے حوالے سے نہ لائے. بلکہ اگر بظاہر زبان سے نبی علیہ السلام کا نام بھی مجبوراً لینا پڑے تو زبان سے محض نام لیا جائے اور ذہن میں نبی علیہ السلام کا تصور نہ ہو. پھر ایک مسئلہ ہے غلطی سے کفر کرنا. تو غلطی سے اگر کوئی شخص کفر کر دیتا ہے تو اس کی تفسیر نہیں کی جائے گی, یعنی خطاً کہنا کچھ اور تھا, زبان سے کچھ اور کلمہ زبان پر جاری ہو گیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لیس علیکم جناحٌ فیما اخطأتم بھی ولیکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما. یعنی اگر خطاً زبان سے کوئی بات کہہ دی تو اس پر گناہ نہیں ہوگا, لیکن دل کا اعتماد ہو گیا, دل نے ارادہ کر لیا تو اس صورت میں غلطی پر گرفت ہوگی. اور حدیث بڑی مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جب توبہ کرتا ہے, ایک آدمی کا اونٹ گم جاتا ہے اور جب اس کا اونٹ کھو جائے تو وہ ایک صحرا کے اندر ایک جگہ درخت کے نیچے آرام سے لیٹ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے, یہاں تک کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سامان سے لدا ہوا دوبارہ اس کے سامنے موجود ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر غلطی سے زبان سے جملہ ادا کرتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. تو نبی علیہ السلام نے یہ جملہ بھی ادا فرمایا کہ من شدت الفرح اقطع من شدت الفرح, اس نے خطا ایک خوشی کے اور فرحت کی شدت کی وجہ سے اس نے کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے بلا ترجید اس بات کو بیان فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی غلطی سے زبان سے اس طرح کا کلمہ کفر ادا کر دے اور اس کا ارادہ بھی نہ ہو, خطان وہ یہ بات کر دے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے سوتے ہوئے اگر کوئی شخص کلمہ کفر زبان سے ادا کر دیتا ہے یا کوئی بچہ ہے وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کر دیتا ہے اور وہ باتمیز بھی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. جہاں تک مذاق میں کفر کرنے کا تعلق ہے تو مذاق میں اگر کوئی شخص کفر کرے گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی, اگرچہ وہ کہے کہ جناب دل تو میرا مطمئن تھا, لیکن اس کا یہ مذاق کے اندر کلمہ کفر ادا کرنا یہ استحقاق ہے, دین کے ساتھ مذاق اڑانا ہے اور اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی. نشے کی حالت میں جہاں تک کفر کرنے کا تعلق ہے تو اس کے اندر فقہاء نے کہا ہے کہ اگر نشے کا سبب کوئی مباح ہے, کوئی جائز سبب تھا جس کی وجہ سے اس پر نشہ طاری ہوا, جیسے علاج کی وجہ سے اس نے اطباء نے کہا کہ تم یہ فلاں نشے والے چیز استعمال کرو اور اس صورت میں اس پر نشہ طاری ہوتا ہے, یا اضطراری کی حیثیت میں اس نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی, یا مکرہن یعنی اس کو مجبور کیا گیا کہ تم نشے والے چیز کو استعمال کرو اور اس صورت میں اس پر نشہ طاری ہو اور وہ زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر ایک شخص جو ہے وہ کوئی حرام کردہ شہر پی لیتا ہے, جیسے شراب پی لیتا ہے اور اس کے اوپر نشہ داری ہوتا ہے اور وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کرتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن فقہاء نے اس میں ایک تفصیل ضرور کی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کے نشے کو بھی اس باب میں عذر تصور نہیں کیا جائے گا. اب اس میں ایک بحث آگے اور یہ ہے کہ نصوص قطعیہ کی جو ہم نے بات کی ہے, جو ہم نے ادلہ سمعیہ ہم نے بیان کی ہیں, تو ان میں تین چیزیں بنیادی ہیں, ایک فرض ہے, ایک حرام ہے اور ایک اجماع ہے. اور بالعموم ہمارے ہاں انہی تین چیزوں سے متعلق بڑی بحث کی جاتی ہے اور اجماعی مسائل کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ٹی وی وغیرہ پر جو ہے وہ یعنی انکار کر دیتے ہیں. اور اجتہاد جو ہے وہ خاص طور پر انہی مسائل میں کیا جاتا ہے جو جن پر اتفاق ہو چکا ہے. تو نصوص قطعیہ کا انکار ہم نے بیان کیا کہ یہ کفر ہے. تو یاد رکھیں کہ حکم جو ہے اس کی کچھ اقسام ہیں, ان میں سے ایک حکم تکلیفی کہلاتا ہے, اور حکم تکلیفی سے مراد وہ حکم ہے جو مکلف سے یعنی فعل طلب کیا جاتا ہے یا کسی عمل سے رکنے کا اسے حکم دیا جاتا ہے اور مکلف کے اختیار میں وہ فعل ہوتا ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو اس کی قدرت سے زیادہ جو ہے وہ مکلف نہیں کیا ہے. تو احکام تکلیفی کے اندر جو فقہا نے چیزیں بیان کی ہیں اس میں ایک فرض ہے, واجب ہے, سنت موقعہ ہے, سنت غیر موقعہ ہے, مستحب ہے, اور پھر نیچے مباح ہے, اور اس کے دوسرے طرف حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے, اساعت ہے, اور مکروہ تنزیہی ہے, اور پھر خلاف اولا ہے, اور نیچے مباح آتا ہے. تو اس میں خاص طور پر فرض اور حرام جو ہیں ان سے متعلق چیز کو سمجھنا ضروری ہے. فرض کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو چیز قطعی ثبوت و قطعی دلالہ ہو, یعنی فرض جو ہے وہ یا تو قرآن کی آیت سے ثابت ہوگا یا احادیث متواترہ سے ثابت ہوگا, ذنیات سے فرض ثابت نہیں ہوگا. فرض کا ثبوت قرآن حکیم سے یا کسی دلیل متواتر سے ثابت ہوگا, حدیث متواتر سے. جہاں تک حرام کا تعلق ہے تو حرام کی فقہا نے اقسام کی ہیں, حرام کی فقہا نے اقسام کی ہیں, اور اس کے اندر دو بڑی قسمیں ہیں, ایک تو حرام لعینی ہی ہے اور ایک حرام لغیری ہی ہے. اب حرام لعینی ہی کے اندر پھر مزید دو اقسام کی گئی ہیں کہ ایک تو وہ حرام لعینی ہی ہے جو بدعی ہوتا ہے اور ایک شرعی ہوتا ہے. بدعی سے مراد یہ ہے کہ وہ فعل اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہوتا ہے, جیسے زنا کرنا, جھوٹ بولنا, چوری کرنا, قتل کرنا. تو آدمی کافر بھی ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو مطلب غلط کام ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن شرعی جو حرام ہے اس سے مراد یہ کہ ممکن ہے کہ عقل اس کو جائز قرار دیتی ہو لیکن شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہو. جیسے بظاہر ایک آدمی اگر بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو بظاہر تو اس میں کوئی فرق نہیں لگ رہا, لیکن شریعت کہتی ہے کہ بھئی یہ بغیر وضو کے آپ بغیر طہارت کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اب حرام لغیری ہی کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک حرام لغیری ہی وسطی ہوتا ہے اور ایک حرام لغیری ہی جواری ہوتا ہے, اور ان دونوں کے اندر فقہا نے ایک بہت ہی باریک فرق کو جو ہے وہ مربوط رکھا ہے, اور اسی بنیاد پر حرام کے اندر تکفیر کے مسائل میں پھر علماء نے آگے فرق کیا ہے کہ کس حرام کا انکار کفر ہوگا اور کس حرام کا انکار کفر نہیں ہوگا. اب اس میں حرام لغیری ہی جو وصفی ہے اس سے مراد وہ فعل ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو کبھی نہیں ہوتا, اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہوتا, بلکہ اس میں کوئی ایسا وصف شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے, جیسے قربانی کے دن روزہ رکھنا. اب یوم نہر جو ہے وہ تمام ایام کی طرح ایک دن ہے, لیکن کیونکہ اس دن روزہ رکھنے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنا ہے, اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا منع ہے. اور روزہ رکھنا فعل شرعی ہے, لیکن عید کے دن روزہ رکھنا یہ ایک وصف قبیح کی وجہ سے غیر مشروع ہے, کیونکہ اس نہیں کا تعلق وصف سے ہے, ایک وصف اس نہیں اور حرام کے اندر شامل ہوا ہے, نہ کہ اصلاً روزہ رکھنے کی وجہ سے. اصلاً روزہ رکھنا تو جائز ہے, یہ شرعاً مشروع ہے, لیکن عید کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو ہے یوم نہر اور عید کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے. پھر ایک قبیح جواری ہوتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے وصف کے اعتبار سے تو قبیح نہیں ہوتا, بلکہ ایک خارجی چیز اس کے ساتھ آ کر مقارن یا مصاحب ہو جاتی ہے, اور اس والے حرام کے اندر اور اس سے پہلے والے حرام میں جو وصفی اور جواری میں ہم نے فرق بتایا, دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان دونوں میں خارج سے جو چیز آ کر ساتھ لگتی ہے وصفی کے اندر وہ چیز جدا نہیں ہوتی, جبکہ جواری کے اندر وہ چیز جدا ہو سکتی ہے. اور ٹیکنیکل لینگویج میں تو کہتے ہیں کہ وصفی کے اندر جو وصف ہوتا ہے وہ ناقابل انفکاب ہوتا ہے, وہ اس سے جدا کبھی نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یوم نہر کا روزہ بھی رکھیں, یوم نہر بھی ہو اور آپ کہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا, یا روزہ رکھیں تو یوم نہر نہ ہو. یعنی اگر یوم نہر کا روزہ ممنوع ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن پائے جائیں گی, کیونکہ دن کو ہی روزہ رکھا جاتا ہے, روزہ رات کو نہیں رکھا جاتا. یعنی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس صورت میں اگر یوم نہر نہیں ہوا, یا آپ نے یوم نہر تھا تو روزہ نہیں رکھا, تو اس میں حرمت تو نہیں ہوئی. لیکن جب آپ یوم نہر کے روزے کو حرام کہیں گے تو اس صورت میں ہوگا یہی کہ روزہ دن کو ہی رکھا جائے گا, اور ممانعت اسی صورت میں ہوگی جب وہ وقت اس کے ساتھ پایا جائے. لیکن جو قبیح جواری ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وقت ہے وہ اس سے کبھی جدا بھی ہوتا ہے, کبھی ساتھ بھی لگا ہوتا ہے, اور دونوں کبھی جائز بھی ہوتے ہیں کبھی ناجائز بھی ہوتے ہیں. جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع, جب تمہیں کی اذان دی جائے تو تم خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو. اب فقہا یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اس حکم کی علت یہ ہے کہ یہاں پر اصل مطلب یہ ہے کہ اذان جمعہ جب ہوتی ہے تو تمام کاموں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ نماز کے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے. اب اس بنیاد پر وہ بات یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا مسجد کی طرف جا رہا ہے اور گاڑی کے اندر وہ خرید و فروخت کر لیتا ہے, اب یہ اس کے لیے جائز ہے کیونکہ یہ خرید و فروخت کرنا اس کو نماز جمعہ سے نہیں روک رہا. اب دیکھیں آپ, اذان بھی ہو رہی ہے, خرید و فروخت بھی پائی جا رہی ہے, لیکن علت نہیں ہے اور دونوں چیزیں جائز ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں پائی جائیں اور وہ حرام ہوں. آپ پیدل جو ہے وہ مسجد, آپ جو ہے وہ مسجد کی طرف جانے کے بجائے آپ نے خرید و فروخت شروع کر دی, تو یہ ایسی خرید و فروخت کرنا یہ ناجائز ہوگا. اسی طرح سے اگر والدین کو اف کہنا ہے تو قرآن حکیم میں اس کو منع کیا گیا, بلا تقل لہما افن, فقہا فرماتے ہیں اس کی وجہ والدین کو ایزا دینا ہے. تو اگر کوئی شخص والدین کو ایزا دینے کی وجہ سے نہیں کرتا, علماء فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں اف کا کلمہ والدین کے لیے بڑی ادب اور تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہو تو وہاں اف کا کلمہ کہنا جائز ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں جو یہ وقف ہوتا ہے, یہ جو اس میں خارجی ایک چیز آ کر جو مقارن اور مصاحب ہو جاتی ہے, ممکن ہے کہ وہ کبھی شے پائی بھی جائے لیکن وہ کام حرام نہ ہو, وہ کام ناجائز نہ ہو, وہ بالکل اپنی علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جائز قرار پائے. اب اس پوری بحث کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جو ہے وہ کر دیتا ہوں. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر ایک, فرض کا انکار کرنا کفر ہے, جیسے نماز زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت کا انکار کرنا. نمبر دو, محض بلا عذر ترک فرض سے کوئی کافر نہیں ہوگا, البتہ فرض یا کسی بھی ثابت شدہ امر شرعی کا استخفافاً ترک کیا جائے گا تو یہ کفر ہوگا. اس کی بحث ابھی آگے آئے گی کہ اگر ایک آدمی شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کو ہلکا جانتے ہوئے اس کو ترک کرے گا تو اس صورت میں اس کی تکفیر ہوگی. نمبر تین, حرام بعینہ ہی کا انکار اس صورت میں کفر ہے جب اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو, جیسے زنا کرنا اور ماں سے نکاح کرنے کی حرمت. اور اگر اس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو, جیسے قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا, تو اس کا انکار کفر نہیں ہوگا. نمبر چار, حرام لغیرہ کی چار صورتیں ہیں, حرام لغیرہ کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک, وہ حرام لغیرہ وصفی جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو, جیسے ربا کی حرمت. با, حرام لغیرہ وضعی, حرام لغیرہ وصفی جس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو, جیسے عید کے دن روزہ رکھنا. جیم, حرام لغیرہ جواری جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو, جیسے جمعۃ المبارک کی اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا. اور دال, حرام لغیرہ جواری جس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو, جیسے چھینی ہوئی زمین پر نماز ادا کرنا. ان تمام صورتوں میں صرف پہلی صورت, یعنی حرام لغیرہ وصفی جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو, میں حرام لغیرہ کا انکار کرنا کفر ہوگا, اور باقی تمام صورتوں میں سے کسی کا انکار کفر نہیں ہے. وہ فاسق ہو سکتا ہے, فاجر ہو سکتا ہے, گناہگار ہو سکتا ہے, اس کی تدلیل ہو سکتی ہے, تفسیر ہو سکتی ہے, لیکن تفسیر اس کی نہیں کی جائے گی. البتہ جو تیسری قسم ہے, حرام لغیرہ جواری جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے, اس کا انکار کفر تو نہیں ہے کیونکہ اس کی تکفیر میں فقہا کا اختلاف ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو مرتد تو نہیں کہا جائے گا, نہ اس کی گردن ماری جائے گی. البتہ اسے چاہیے کہ احتیاطاً اپنے ایمان کی تجدید کر لے اور اپنے نکاح کی بھی تجدید کر لے. پانچویں بات یہ کہ بلا عذر اگر کوئی شخص حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا, البتہ اگر اسے استخفافاً ترک کرے گا تو وہ کافر ہوگا. اگر اسے استخفافاً کرے گا حرام کو تو پھر وہ کافر ہوگا. کسی ایسے متفق علیہ حلال کا انکار کر دیا جائے جس کی حلت پر نص وارد ہوئی ہو تو یہ کفر ہوگا, جیسے بیع کے حلال ہونے کا مطلقاً انکار کر دینا. اب قرآن میں آتا ہے احل اللہ البیع, اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی خرید و فروخت نہیں ہے جو حلال ہو، کوئی بھی خرید و فروخت حلال ہی نہیں ہے. اب اس نے یہ ایسا حلال تھا، ایسے حلال کا انکار کیا جی جس کی حلت جو ہے وہ قطعی طور پر ثابت ہے، تو ایسے حلال امر کا انکار بھی کفر ہوگا جس کے جس کا ثبوت قطعی طور پر ہو. اس کے علاوہ کوئی ایسا امر دین جس کا ذکر قرآن حکیم یا احادیث متواترہ میں ہو، تو اگرچہ وہ سنت یا مستحب ہی کیوں نہ ہو، اس نفس شے کے دین میں سے ہونے کا اصلا اگر کوئی انکار کر دے گا تو یہ کفر ہوگا. جیسے کوئی شخص اگر ایام نہر میں قربانی کرنے کے وجوب کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ واجب ہے. تو سنت اور وجوب میں اختلاف ہے. لیکن اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ قربانی کا اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو کیونکہ قرآن حکیم میں قربانی کا ثبوت کسی نہ کسی طور پر تو ہے، اور علماء اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو امر استعمال ہوا ہے اس میں فقہ کی ایک تفصیل ہے کہ امر کتنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ ایک جگہ امر استعمال ہوا ہو وہ فرض کے لیے وجوب کے لیے نہ ہو، وہ عبادت کے لیے ہو، وہ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوا ہو، تو اس صورت میں اس کا ثبوت کا انکار تو کفر ہوگا، لیکن اس کی فرضیت میں، اس کی عبادت میں، اس کی سنیت یا اس کے وجوب میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. تو کیونکہ اس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے یا قطعی طور پر وہ ثابت ہے، اس وجہ سے اس کی تکفیر کی جائے گی. اب اسی کے اندر ایک بہت اہم ترین حصہ وہ اجماع کا ہے کہ وہ کون سا اجماع ہے جس کا انکار کرنا کفر ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ اجماع کی تعریف کیا ہے، اجماع کسے کہتے ہیں. اجماع لغت میں اجماع کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور خاص طور پر عرب کہتے ہیں کہ جب اونٹ جو ہیں یا جانور متفرق مقامات پر پھیل جائیں تو ان تمام کو ایک آدمی ہاں کر ایک جگہ جمع کر لے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے، اس کو جمع کرنا بھی کہتے ہیں. اور عورت اور مرد کے باہم ملاپ کو بھی جو ہے وہ جمع کہا جاتا ہے. تو اجماع سے مراد جب ہم لغت کے اندر، جب ہم اصطلاح کے اندر اجماع کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اجماع کی تعریف یہ ہے، وہ اجماع جو حجت ہوتا ہے، کہ اجماع علماء العصر من اہل العدالۃ والاجتہاد علی حکم شرعی. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اجماع علماء العصر، کسی زمانے کے علماء کا اجماع کرنا، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں، بعض فرقے کے علماء یہ کہتے ہیں کہ صرف اہل بیت کا اجماع قبول ہوگا، باقی کسی کا اجماع نہیں ہوگا. بعض کہتے ہیں صرف اہل مدینہ کے جو علماء ہیں ان کا اجماع ہوگا. بعض کہتے ہیں صرف خلفاء راشدین کا ہوگا. بعض نے کہا صرف تابعین کا، بعض نے اس کو صرف خلفاء راشدین کے ساتھ ہاتھ رکھا. لیکن جمہور علماء کے نزدیک ہر دور کے علماء کا اجماع معتبر ہوگا. کسی بھی زمانے کے علماء کسی مسئلے پر اجماع کریں گے، اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور اجماع کرنا کسی دور کے علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام آیات و احادیث جو اجماع کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں ان میں اس بات کی قید نہیں لگائی گئی کہ کسی خاص زمانے کے علماء کا اتفاق ہو. دوسری بات یہ کہ وہ علماء عام علماء نہیں ہوں گے، وہ عادل علماء ہوں گے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، وہ عادل علماء ہوں گے. اور عدالت کی علماء دو قسمیں کرتے ہیں، ایک ظاہری عدالت ہے اور ایک باطنی عدالت ہے. ظاہری عدالت سے مراد یہ کہ وہ مسلمان ہو، اور باطنی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی، پرہیزگار اور ولی اللہ بھی ہو، نیک آدمی ہو. اب ایک آدمی اگرچہ اپنے علم کے اندر علم کی بلندی اور چوٹی پر پہنچ جائے لیکن فاسق اور فاجر ہو، تو اس کا اس باب میں کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ بہت اہل علم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر عملی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ تقوی، طہارت اور پاکیزگی سے کوسوں دور نظر آتے ہیں. پھر ول اجتہاد، ان کا مجتہد ہونا بھی ضروری ہے، ان کا درجہ اجتہاد پر پہنچنا بھی ضروری ہے. اور علماء نے تو اس بات میں یہاں تک کہا ہے کہ اس مسئلے میں عام علماء کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس میں تو صرف وہی علماء معتبر سمجھے جائیں گے جو درجہ اجتہاد پر پہنچے ہوئے ہوں. اور مجتہد کے حوالے سے آپ یہ بات یقیناً جانتے ہوں گے کہ مجتہد سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس میں ایک ایسی فطری استدلال پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن و سنت اور فقہ کے جو علوم مستحد کی شرائط کے لیے علماء نے بیان کیے ہیں وہ ان علوم پر دسترس رکھتا ہے، اس کو مواضع اجماع معلوم ہوتے ہیں، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، اور وہ ان تمام علوم پر دسترس رکھتے ہوئے اپنی مکمل کاوشوں کو قرآن و سنت سے احکامات کے استنباط کے اندر صرف کرتا ہے، اور مستحد فی کیا ہے وہ اس کی معلومات میں ضرور ہوتا ہے، وہ ایسے مسائل میں اجتہاد نہیں کرتا کہ جو قرآن و سنت سے جب وہ طے کیے جا چکے ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ علی حکم شرعی، وہ حکم شرعی پر اجماع ہونا چاہیے۔ اب اگر اس بات پر کوئی اتفاق کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت بہادر آدمی تھے تو اس پر اجماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا حاتم طائی بہت سخی آدمی تھا تو اس پر اجماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اجماع جو ہے وہ احکام شرعی پر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب اس میں اختصار کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اجماع جب منعقد ہوتا ہے تو جن مسائل پر اجماع منعقد ہو رہا ہے اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اصولیات دین میں سے ہیں یا وہ اجتہادی مسائل ہیں۔ تو جہاں تک اصولیات دین کا تعلق ہے تو اس میں عوام بھی علماء کے ساتھ ہی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ، قرآن کا ثبوت وغیرہ، تو ان تمام مسائل کے اندر تمام امت کا اتفاق جو ہے وہ ساتھ لیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک اس اجماع کا تعلق ہے جس میں اجتہادی مسائل ہیں، جس میں علماء کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں صرف اور صرف اور صرف مجتہدین کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اجماع کا جو منعقد ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر قیامت تک کے تمام علماء کا متفق ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جب تک قیامت تک کے تمام علماء متفق نہیں ہوئے اس مسئلے پر اجماع نہیں ہوا، لیکن فقہا جمہور علماء نے اس بات کو رد کر دیا، انہوں نے کہا پھر تو اجماع منعقد نہیں ہو سکتا کسی بات پر۔ پھر یہ کہ اجماع ہر دور کے علماء کا معتبر ہے۔ پھر اجماع نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا، اجماع نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد معتبر ہوگا۔ اگر نبی علیہ السلام کی حیات میں کسی بات پر اتفاق ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کی تائید نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ سنت بن جائے گا۔ اور اجماعی مسائل اگر اصول دین میں سے ہوں تو ان میں عوام کا بھی اعتبار کیا جائے گا، وہ اجماعی مسائل جن کا تعلق استنباط و اجتہاد سے ہے ان میں صرف اور صرف مجتہدین کا اعتبار کیا جائے گا۔ مجتہدین کا عادل ہونا ضروری ہے اور بدعتی نہ ہونا یہ شرط ہے۔ اجماع نہ ناسخ ہوتا ہے اور نہ منسوخ ہوتا ہے، کیونکہ ناسخ و منسوخ اصطلاحی اعتبار سے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک اجماع کی شرائط کا تعلق ہے تو احناف یہ کہتے ہیں کہ صرف اجماع اسی وقت ہوگا جب کسی دور کے تمام مجتہدین اس مسئلے پر اتفاق کریں، اگر ایک مجتہد بھی الگ کھڑا ہو جائے گا تو وہ اجماع نہیں کہلائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اکثر اتفاق کر لیں تو تب بھی اسے اجماع کہا جائے گا، تو اس صورت میں اس میں اختلاف ہے کہ آیا کہ وہ اجماع کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب تک کسی مسئلے پر جن علماء نے اجماع کیا ہے جب تک وہ سارے انتقال نہ کر جائیں اس وقت تک اجماع منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ امکان ہے کہ وہ آدمی اپنی رائے سے رجوع کر لے۔ لیکن حناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہی تمام علماء اتفاق کریں گے اتفاق کرتے ہی اجماع ہو جائے گا۔ تو اجماع کی شرائط جو کچھ ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اجماع شرعی کے انعقاد کے لیے زمانے کے تمام اہلیت اجماع کے حاملین کا اتفاق کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک مجتہد نے بھی اختلاف کیا تو اجماع شرعی منعقد نہ ہوگا۔ جہاں تک اجماع کے انعقاد میں کسی مسئلے پر متفق ہونے والے تمام مجتہدین کے وفات پا جانے یا مجتہدین کا تعلق کسی خاص زمانے، علاقے، مذہب یا خاندان سے ہونے کا تعلق ہے تو احناف کے نزدیک یہ تمام چیزیں اجماع کے انعقاد کے لیے شرط نہیں ہیں۔ اب اجماع کے اعتبار کے انعقاد اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک اجماع صریح ہے اور ایک اجماع سکوتی ہے۔ اجماع صریح تو یہ ہے کہ تمام مجتہدین صراحتاً اپنی زبان سے اس کا اقرار، اجماع تو علیہ یا اتفق تو بھی، تو زبان سے اس کا اقرار کر لیں کہ بھائی میں نے اس مسئلے پر اتفاق کر لیا، اور یہ تو قولاً صراحتاً اپنی رائے کا اظہار کرنا، اور ایک قول ایک بعض اوقات فعل کے ذریعے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی خرید و فروخت کا مسئلہ تھا تو فقہا نے زبان سے تو اظہار نہیں کیا، البتہ عملاً وہ اس چیز کے اندر شامل ہو گئے، تو یہ اجماع صریح کہلاتا ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے، اور بالعموم جب مطلقاً اجماع بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی اجماع ہوتا ہے، اور اس کو عزیمت بھی کہا جاتا ہے۔ اجماع سکوتی یہ ہے کہ بعض علماء نے صراحتاً اظہار کر دیا اور بعض خاموش رہے، یہاں تک کہ مدت تعمل بھی گزر گئی اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، تو وہ سکوت ان کی طرف سے قبولیت سمجھا جائے گا. جیسے وہ لکھا کہ مسالے بھی کہتے ہیں کہ سکوت ہوا اذن ہوا, تو اجماع سکوتی ہے یہ. اور اجماع سکوتی بعض علماء کے نزدیک حجت نہیں ہے, اور امام شافعی اجماع سکوتی کو حجت نہیں مانتے, جبکہ احناف اس کو حجت مانتے ہیں اور اس کو اجماع سمجھتے ہیں. پھر اجماع کا سبب, اور اجماع کے اندر اہم ترین بحث یہی ہے کہ اجماع کا سبب کیا ہے. اجماع کے سبب کی دو قسمیں ہیں, ایک اجماع کا داعی کہلاتا ہے اور ایک اجماع کا ناقل کہلاتا ہے. اجماع کے ناقل کا مطلب یہ ہے کہ اجماع ہم تک جس اعتبار سے منقول ہوا ہے, ہم تک جس اعتبار سے پہنچا ہے, وہ کیا چیز ہے. اب اس کی بھی تین قسمیں ہیں, یا تو وہ اجماع جو ہم تک منقول ہوا ہے, جو ہم تک پہنچا ہے, وہ متواترن منقول ہوا ہوگا, یا اشتہارن منقول ہوا ہوگا, یا خبر واحد کے طور پر منقول ہوا ہوگا. جس طرح سے ہم نے احادیث کی تقسیم بیان کی تھی, تو اسی طرح سے اجماع کے منقول ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی اقسام اسی اعتبار سے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ جو اجماع کا داعی ہے اس کو اجماع کی دلیل بھی کہتے ہیں, اجماع کی سند بھی کہتے ہیں, اس کو مستند الاجماع بھی کہتے ہیں, کہ جس کے اوپر اجماع کا پایہ استناد ہوتا ہے. تو وہ بھی تین ہیں, بلکہ وہ چار ہیں, قطعی ثبوت و قطعی دلالہ, قطعی ثبوت و ظنی دلالہ, ظنی ثبوت و قطعی دلالہ, اور ظنی ثبوت و ظنی دلالہ. جو چار ادلہ سمعیہ ہم نے بیان کی تھی, وہی بعینہ یہیں پر اجماع کی مستند کے اندر بیان کی جائیں گی. یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اجماع جس مسئلے پر کیا جا رہا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. آیا کہ وہ دلیل قرآن کی آیت ہے, وہ حدیث متواتر ہے, وہ حدیث مشہور ہے, وہ خبر واحد ہے, وہ دلیل کیا ہے. اور اسی بنیاد پر پھر مسائل کے اندر اختلاف ہوگا, یا ان کو قبول و رد کا جو ہے وہ معیار مقرر ہوگا. اب اس پوری ایک تفصیلی گفتگو کا خلاصہ میں جو ہے چند نکات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کیونکہ یہ آگے بڑی تفصیلی اس میں بحث ہے کہ اجماع کی کچھ مختلف سی صورتیں ہیں اور اجماع کی کچھ ایک جو ہے وہ متفق علیہ صورت ہے. اچھا, اجماع کے مراتب کے اندر بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے افضل اجماع صحابہ کرام کا اجماع ہے, اور وہ اجماع صریح ہے جو صحابہ کرام کا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کا اجماع سکوتی ہے, اس کے بعد اس اجماع کا درجہ ہے جو صحابہ کرام کے بعد, جو صحابہ کرام کے بعد کسی ایسے مسئلے پر کیا گیا ہو جس میں صحابہ میں اختلاف نہ ہو, صحابہ کرام میں اس کا کوئی مخالف قول نہ پایا جاتا ہو. اور اس کے بعد ہر اس اجماع کا درجہ ہے جو صحابہ کرام کے بعد کسی ایسے مسئلے پر کیا گیا ہو جس میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہو. یعنی ایک تو وہ مسئلہ تھا جس میں صحابہ کا اختلاف پایا جاتا, اور ایک وہ مسئلہ ہے کہ جس میں صحابہ کا کوئی قول مخالف بیان نہیں ہوا. اور اس کے بعد ہر اجماع کا مرتبہ ہے جو عام طور پر جو ہے وہ مختلف زمانوں میں کیا جاتا ہے. اور پھر اسی اعتبار سے یعنی ہر مستحد اور ہر دور کے علماء کی حدود بندی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کس اجماع سے اختلاف کر سکتے ہیں اور کس اجماع سے وہ اختلاف نہیں کر سکتے. یعنی اگر ایک اجماع صحابہ کے دور کا اجماع صریح ہے, جیسے مرتدین کے قتال کے خلاف تمام علماء نے اجماع کی, اور وہ اجماع ایسا تھا کہ تمام مسلمہ قذاب کے خلاف جو ہے وہ جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء فرماتے ہیں, اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ مرتدین کو قتل کیا جائے گا. تو اب اجماع کی کچھ مختلف بھی صورتیں, تو یاد رکھیں کہ اجماع کی بیان کردہ صورتوں میں سے ہر صورت میں علماء کا کسی نہ کسی درجے میں ضرور اختلاف ہے. صرف ایک صورت ایسی ہے جو متفق علیہ ہے, اور اجماع کی جو مختلف فی صورتیں ہیں وہ اب آپ کے سامنے بیان کی جا رہی. نمبر ایک, اجماع سکوتی, کسی بھی دور کا اجماع سکوتی ہو اس کے حجت ہونے میں اختلاف ہے. نمبر دو, صرف اہل مدینہ کا اجماع, صرف اہل بیت کا اجماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اجماع جو صحابہ کرام کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام کا کوئی قول نہ ہو, وہ اجماع جو صحابہ کرام کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو, وہ اجماع جس کے انعقاد کے بعد کوئی مجتہد اپنی رائے سے رجوع کر لے, وہ اجماع جس کی دلیل یا جس کی سند خبر واحد ہو, وہ اجماع جس کی سند قیاس ہو, وہ اجماع جو کسی ایسے مسئلے پر کیا گیا ہو جس کی مخالفت بعض مجتہدین نے کی ہو, وہ اجماع جس میں شرکت کرنے والے تمام مجتہدین حیات ہوں تا وقتے کی ان کی وفات نہ ہو جائے, اور وہ اجماع جو بطریقے خبر واحد یا بطریقے حدیث مشہور منقول ہو. یہ تمام صورتیں اجماع کی مختلف ہی ہیں, اور ان میں کسی نہ کسی درجے میں علماء کا اختلاف ضرور پایا جاتا ہے. اجماع کی صرف ایک صورت ہے جو متفق علیہ ہے, جس کے اتفاق پر تمام علماء کا اتفاق جس پر تمام علماء کا اتفاق, اور وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا ایسا اجماع صریح جس کی سند قرآن حکیم یا حدیث متواتر یا حدیث مشہور ہو اور وہ بطریق تواتر یا اشتہار منقول ہو, اور ان میں سے جس صورت کا انکار کفر ہے وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا ایسا اجماع صریح جس کی سند کوئی ایسی دلیل ہو جو قطعی ثبوت و قطعی دلالہ ہو اور بطریق تواتر منقول ہو, صرف اس اجماع کا انکار کفر ہے. اور اس کے علاوہ وہ تمام اجماع کی صورتیں جن میں کسی نہ کسی درجے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اس میں کفر نہیں ہوگا, کیونکہ علماء کا اس بات میں اتفاق ہے کہ کسی بھی درجے کے اندر اگر کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے کسی شخص کی کسی فرد کی تقصیر نہیں کی جائے گی, اس کے انکار کے درجے کے اعتبار سے اس کی تدلیل ہو سکتی ہے, اس کی تصدیق ہو سکتی ہے, اس کو فاجر کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کی تقصیر نہیں کی جائے گی. اب اس میں ایک اہم مسئلہ جو جس پر ہندوستان کے اندر ایک بہت زیادہ یعنی بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہا اور اسلامی تاریخ کے اندر اس مسئلے پر بہت زیادہ جو وہ لکھا بھی گیا ہے اور اس پر بہت یعنی بحث و مباحثہ اور مناظرہ اور مکالمہ بھی ہوتا رہا ہے, وہ شریعت کا استخفاف کرنا, شریعت کی توہین کرنا, یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا, گستاخی کرنا, یہ مسئلہ ہے. اور سب سے نازک مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے. اور بالعموم ہمارے ہاں جب کوئی شخص تفسیر کے مسئلے پر بات کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس سے ان مسائل پر بات کی جاتی ہے تاکہ معلوم یہ ہو کہ یہ آدمی جو ہے وہ یعنی کس حصے سے تعلق رکھتا ہے. تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ ادلہ سمعیہ کے انکار پر اس کے ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے اس کی تفسیر کی جائے گی یا تدریج و تفسیر کی جائے گی, لیکن یاد رکھیں کہ شریعت کا استخفاف کرنا یا شریعت کا مذاق اڑانا یا کسی شرعی مسئلے کی توہین کر دینا یا اس کو حقیر جاننا یہ کفر ہے, چاہے وہ قطعی ہو ذنی ہو اس کا مذاق اڑانا کفر ہوگا. لیکن اس میں ذرا فرق ہے. ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے ضروریات دین کا استخفاف عمدن کیا, تو ضروریات دین کا استخفاف عمدن کیا جائے, نادانستہ کیا جائے, جہالت کی بنا پر کیا جائے, کسی بھی طور پر ضروریات دین کا استخفاف ہو وہ کفر ہوگا. نمبر دو, ادلہ قطعیہ کا استخفاف اگر علم کے باوجود کیا جائے گا, ان کا مذاق علم کے باوجود کیا جائے گا, تو چاہے وہ انکار کے ساتھ ہو یا ترک عمل کے ساتھ ہو, دونوں صورتوں میں یہ کفر ہوگا. دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کہ زبان سے مذاق اڑایا اور ایک ہوتا ہے عمل کے ساتھ مذاق اڑایا, عملاً کوئی ایسی حرکت کی کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شریعت کا تاکہ جو ہے وہ یعنی یہ معلوم ہو جائے. تو اس پر بھی ہم بحث کو ختم کر دیتے ہیں کہ ادلہ قطعیہ کا استخفاف اگر علم کے باوجود کیا جائے گا تو چاہے وہ انکار کے ساتھ ہو یا ترک عمل کے ساتھ ہو, دونوں صورتوں میں وہ کفر ہوگا. البتہ اگر جہالت کے سبب وہ استخفاف امر قطعی کرتا ہے تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا, لیکن اگر آگاہ ہونے کے باوجود وہ یہ کام کرے گا تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی. ذنی امور کا استخفاف اگر انہیں شرعی امر تسلیم کرتے ہوئے کیا جائے تو اس صورت میں کفر ہوگا. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی میں اس کو حدیث ہی نہیں مانتا, یہ تو حدیث ہی نہیں ہے, تو اب اس کی تکفیر نہیں ہوگی. لیکن ایک آدمی اس کو حدیث مانتا ہے اور پھر مذاق اڑاتا ہے تو اب اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی. اب اس میں کچھ فقہا کے اصطلاحات ہیں لیکن ان کو ہم چھوڑتے ہوئے اپنی بحث کو سمیٹتے ہیں, اور اس پوری یعنی گفتگو اور جو کچھ ابھی ہم نے یہاں تک بیان کیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انکار یا کفر اس صورت میں کسی امر شرعی کا ہوگا, نمبر ایک وہ ضروریات دین میں سے ہو, اس کا جان بوجھ کر انکار کیا جائے یا جہالت کے اندر انکار کیا جائے, دونوں صورت میں وہ کفر ہوگا, اور جو ادلہ سمعیہ ہیں ان کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے, اور پھر اجماع کی جو مختلف تھی اور متفق علیہ صورتیں ہم نے بیان کی ہیں اس کا بھی اعتبار کرنا ضروری ہے, اور اشیاء کے قطعی ثبوت ہونے میں اور ان کی دلالت کے ذنی ہونے میں کفر کے تکفیر کے مسئلے کا بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی اس سے تعلق ہے, اور اگر کہیں کسی مسئلے میں اختلاف پایا جائے گا تو وہاں تکفیر نہیں کی جائے گی. اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں آگے, اس میں نیت کا بھی اعتبار ہے, اس میں ظاہری صورت کا بھی اعتبار ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اچھا جناب, ہمارے پاس وقت محدود ہے, لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ 12:15 تک تو کم از کم ہم اس کی گفتگو کریں گے, اور پہلے عمومی گفتگو ہو جائے, پھر جو پریکٹیکل اس کے جو بھائی نے فرمایا اس کے جو پریکٹیکل انقلابیوں کے نقطۂ نگار سے اس سے جو پریکٹیکل یعنی مسائل نکلتے ہیں اس پہ گفتگو کی جائے. اور بحث تو مجموعی نہایت کتنی سے جامع اور بہت احاطہ کرتا ہوا تھا, اور اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو اب آپ فرماؤ, کوئی پہلے آتا ہے
جیسے آپ نے کہا کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا اگر انکار کر دے گا تو کافر ہوگا. اب اگر ہم پریکٹیکل مسئلہ میں آپ سے پوچھوں, اب عقیدہ رسالت ہے جتیا قرآن پاک ہے, قرآن پاک ظاہر قطعیت دلالت بھی ہے اور قطعیت ثبوت بھی ہے, تو اس کا انکار ظاہر قرآن پاک کا انکار جو ہے وہ کفر کو لازم آئے گا, وہ بندہ کافر ہو جائے گا. تو کیا اگر بندہ قرآن پاک کی کسی آیت کا یا کسی ایک حصے کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر پریکٹیکل ایک مسئلہ میں آپ سے اٹھاتا ہوں کہ جیسے حضرت عائشہ کی برات کا جو ہے وہ اعلان موجود ہے قرآن پاک کے اندر, تو اگر اہل تشیع اس کا انکار کرتے ہیں اپنے عمل میں بھی اور عقائد میں بھی, تو کیا ان کو کافر قرار دیا جائے گا؟
علامہ شامی رحمتہ اللہ نے اس حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو کی بحث کی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اہل تشیع کے جتنے عقائد ہیں ان میں سے کچھ عقائد ایسے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی تفسیر کی جائے گی, اور باقی جتنے عقائد ہیں ان کی بنیاد پر ان کی تفسیر نہیں ہوگی. تدلیل ہو سکتی ہے, ان کو فاسد فاجر کہا جائے گا لیکن تفسیر نہیں ہوگی. ان میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر شیعوں میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت جبریل امین سے وحی لانے میں خطا ہوئی, اور لانی تو حضرت علی کے پاس تھی لیکن وہ غلطی سے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے, اس پر کفر تکفیر کی جائے گی. یا اگر کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت کا انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی تکفیر کی جائے گی. اور اگر کوئی قرآن حکیم کے سپاروں میں یا اس کی سپاروں میں اگر وہ کمی زیادتی کا یقین رکھتا ہے, عقیدہ رکھتا ہے, اس صورت میں بھی اس کی تکفیر ہوگی. اور اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کا صحابیت کا انکار کر دے گا تو وہ بھی جو اجماع صحابہ کا ہوا ہے اس کی اگر آپ دلیل دیکھیں کہ اس اجماع کی سند کیا ہے, یعنی اس کا مستند الاجماع کیا ہے, تو وہ دلیلیں قطعی نہیں ہیں. تو علماء نے یعنی علماء علم الکلام نے بھی اور فقہا نے بھی جس بات کو بیان کیا وہ یہی ہے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی تہمت باندھے گا اور اسی مسئلے میں باندھے گا جس پر قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی ہیں تو اس صورت میں تفسیر ہوگی, لیکن اگر وہ ایک نیا مسئلہ گھڑ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی تفسیر تو نہیں ہوگی, البتہ فاسق فاجر گنہگار اس کو کہا جائے گا. یعنی اسی مسئلے میں وہ انکار کرے, اسی مسئلے میں وہ تہمت باندھے جس کی لیے برات کی آیتیں قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہیں.
آج کل کافی لٹریچر سے آ رہا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایسے مسلمان حکمران ہیں جو کلمہ گو تو ہیں لیکن وہ شریعت کو نافذ نہیں کرتے بلکہ وہ غیر اللہ کے یا اپنے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ کرتے ہیں, شریعت کی نگاہ میں یہ اصل میں جو ہے یہ تاغوت ہیں, اور تاغوت جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, اس کی ان کی تفسیر جو ہے وہ کی جائے گی. بلکہ وہ لوگ جو کہ ان کی اطاعت پر راضی ہوں وہ اصل میں جو ہے وہ اولیاء تاغوت اور عباد تاغوت ہیں, تو ایسے لوگوں کی بھی تفسیر ہوگی.
اصل میں اس کی کچھ بڑی مثالیں جو ہیں وہ اسلامی تاریخ میں گزری ہیں, جیسے خوارج کا مسئلہ ہے. تو خوارج اور معتزلہ اور بعض دیگر گمراہ فرقوں میں سے کچھ لوگوں نے رجم کا انکار کر دیا, کسی نے مسائل حسین کا انکار کر دیا, اور بعض دیگر چیزوں کا انکار کیا جس کا ثبوت حدیث مشہور سے ہوتا تھا. تو اس کے بارے میں ایک بڑی لطیف بحث علامہ ابن حمام جو ہیں جنہوں نے ہدایہ کی شرح فضل القدیر کے نام سے کی ہے, تو اس میں انہوں نے اس مسئلے کو زیر بحث آپ لائے, اور آپ نے اس میں فرمایا کہ خوارج اگرچہ وہ جس طرح سے آپ یہ مثال دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک یعنی نظام لانے کی کوشش بھی کی اور تمام کا اس پر اتفاق بھی رہا کہ نعوذ باللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ جو ان کی تفسیر بھی انہوں نے کی, تو انہوں نے اس کے باوجود علماء نے ان کی تفسیر نہیں کی, اور اس پر انہوں نے کہا کہ بعض علم الکلام کے علماء نے اور بعض علماء حدیث نے جو خوارج کی تفسیر کی ہے تو ان کا اس باب میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ تکفیر کے مسئلے میں صرف اور صرف مجتہدین کا اعتبار ہوگا کہ کس کو مجتہدین نے کافر کہا اور کس کو مجتہدین نے کافر نہیں کہا. تو اگر اسی طرح سے کوئی یعنی جیسے ہمارے حکمران ہیں اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو بات وہی ہے کہ جو اصول یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں فقہا نے مرتب کیے ہیں اگر وہ کسی حکم کو نافذ کرتے ہیں تو آیا کہ وہ عقیدتاً اس کو نافذ کرنا ہے یا اپنے عملی فسق و فجور کی وجہ سے نافذ کرنا ہے. جیسے ہم نے بیان کیا کہ ایک آدمی اپنے عمل کی وجہ سے فاسد فاجر اپنے سیاسی نظام کے اعتبار سے فاسد فاجر ہو سکتا ہے, لیکن اگر اپنے عقیدے کے اندر وہ اس چیز کو شامل کر لے گا اور وہ عقیدے کی خرابی وہ قطعی ثبوت ہوگی یعنی اس درجے کو تک پہنچ جائے گی تو اس وجہ سے اس کی تفتیش کی جائے گی, اس مسئلے کو دیکھا جائے گا کہ جس مسئلے میں اس نے اختلاف کیا ہے وہ کیا ہے. جیسے رجم کا انکار ہے تو رجم کے انکار کو فقہا نے جو کفر نہیں لکھا, اس کی کس کو فجور فاسد فاجر اس کو کہا ہے لیکن اس کی تفسیر نہیں کی. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حکمران جس چیز کو نافذ کر رہے ہیں آیا کہ وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے ہے یا عمل کے اعتبار سے, اور عقیدے کے اعتبار سے ہے تو پھر اس کا درجہ کیا ہے, اس کا ثبوت کس اعتبار سے ہوا ہے. اور پھر اس اعتبار
عموماً عقائد کی سطح پہ تو کوئی نہیں جھٹلا تھا, ظاہر ہے سب اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اس وقت ممکن نہیں ہے. جو بھی غیر اللہ کا قانون اس وقت نافذ ہے اس کے متعلق اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو اس پہ راضی ہوں بٹ اس وقت اس کو نافذ کرنا ممکن نہیں ہے. تو ایک ایسے شخص کے متعلق کیا حکم لگے؟
ہاں دیکھیں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی تفسیر تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے تو اس کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ جس مسئلے سے متعلق بات ہو رہی ہے وہ مسئلہ کون سا ہے, یہ بہت ایک اہم حصہ ہے. جیسے اب مرزا قادیانی ہیں یا اور مطلب اس قبیل کے جتنے لوگ ہیں وہ یہ کہیں کہ جناب ہم یہ تو مانتے ہیں کہ نبی اسلام خاتم النبیین ہیں, قرآن کی آیت کو بھی مانتے ہیں, لیکن خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ جس پر حضور مہر لگا دیں وہ بھی نبی ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو خاتم النبیین کے لفظ کو تو ماننا ہے لیکن اس کی وہ تعبیر کرنا جو مسلمانوں کے اس اجماعی عقیدے کے خلاف ہے جس پر قرآن و سنت اور صحابہ اور پوری امت کا اتفاق ہے تو یقیناً اس پر اس کی تفسیر کی جائے گی, لیکن اگر وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی تفسیر نہیں ہوگی. یعنی اس عمل کو جواز بنا کر پھر اس حکمران کے خلاف یا اس کے پیروکاروں کے خلاف جو ہے وہ خود کچھ حملے کرنا یا ان کو مارنا یہ جائز نہیں ہوگا, یعنی ان کی تکفیر کرنا جائز نہیں
ہوگا.
اس کی جہالت تو وہاں حضور
تو یہ اس وقت جو مطلب عالم اسلام ہے یعنی پاکستان کے طور پر تو کیا ہم اس کو ہارون جو مطلب اسلام نے کرتے ہیں جبکہ ریاست جو ہے وہ جس قانون کو تسلیم کرتی ہے مطلب آئین کے اندر وہ جو ہے اسلامی نہیں ہے, مطلب اسلام اس میں موجود ہے سیکشن کے طور پر, لیکن ریاست کا جو قانون ہے وہ افغانہ قانون کو جو ہے اپنا مطلب تصوری اور مدری طور پر آن پیپر جو ہے تسلیم کرتی ہے تو کیا اس کا جو مطلب یہ جو رعایت ہے وہ
ہاں یہ رعایت بالکل ان کو یہاں بھی دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا یعنی نظام یہاں پر نافذ نہیں ہے کہ لوگوں کو علم دین حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہو یا ایسے ذرائع مہیا نہ ہو سکتے ہوں کہ وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کر سکیں. تو ہمارے الحمدللہ جس طرح سے لوگ تبلیغ کرتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہر خاص و عام کو جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں وہ ان کو اپنے موروثی طور پر وراثتی طور پر بھی اور جو معاشرے کے اندر ہمارا ایک ماحول ہے اور لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو اس طور پر ان کو معلوم ہوتا ہے تو یہاں یہ ان کا عذر تسلیم نہیں ہوگا. یعنی اگر مثال کے طور پر ہم ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان سے کسی نے انہوں نے کسی کو بتایا کہ شراب حرام ہے تو کہنا کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شراب مطلب قرآن میں مطلب یقین نہیں آ رہا مجھے کہ شراب کی حرمت کا قرآن میں جو ذکر ہے. تو اب یہ اس کا عذر پاکستان میں تسلیم نہیں کیا جائے, اس کی تفسیر کی جائے گی.
اسی طرح مطلب عدالت نے بخار لیا کہ وہ جنا نازی خان گئے تو وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے بعد میں تو جب انہوں نے ہرایا وہاں پر مطلب رہا کہ لوگوں نے ہارے تنظیم تو وہ چیز جواب میں کہتے کہ ہو شاداب کی کمانے میں لکھا ہے. تو ایسے مقامات پاکستان میں حضرت سے موجود ہیں کہ جنہیں کچھ نہیں پتا ان کے بارے میں, اور ریاست کا جو قانون ہے وہ جو ہے مطلب بالکل سافرانہ قانون کو وہ تصوری طور پر اور تحریری طور پر تسلیم کرتی ہے, تو کیا اس ریاست کو ہر گھر میں مانا گیا کہ
اس میں جو رعایت یعنی ایسی معاملات کے اندر جو رعایت کو کہاں نے رکھی وہ یہ ضرور ہے کہ اگر ایک آدمی کسی مسلمان ملک میں یا ایسی جگہ پر جہاں عام طور پر لوگ دینی معلومات عام آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں تو وہاں پر کم از کم ایک رعایت مطلب فقہ نے ضرور بیان کی کہ اگر ایک آدمی نیا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا وہ بچے سے بالغ ہوتا ہے تو اس صورت میں یعنی اس کو اتنا یعنی مدت اس کے لیے وہ دی گئی ہے کہ وہ یعنی دین اسلام کے احکامات جو بنیادی ہیں ان کو کم از کم جب وہ سن لے یا ان کو مان لے یا ان پر ایمان لے آئے, لیکن ایک طویل مدت گزر گئی اور اس دوران وہ علم حاصل کر بھی سکتا تھا, معلومات کر سکتا تھا, اسلام سے متعلق معلومات کو جمع کر سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے نہیں کیا تو اب اس کو کافر ہی کہا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام آج ہمارے پاس آ کے قبول کر لیتا ہے تو اجمالی طور پر تو وہ مسلمان ہے, لیکن اس کو تفصیلات نہیں پتا کہ جناب وہ نماز بھی ہوتی ہے اور روزہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, تو اس صورت میں اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا, لیکن ایک مدت گزر جاتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اسی کا قائم رہتا ہے تو پھر اس کا عذر تسلیم نہیں ہے.
اچھا آپ نے ایک بڑا اہم سوال
ریاست کا جو
مسئلہ
جتنا بھی آپ نے بیان کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے آپ کی ہندی اور ہماری ریاست کی وجہ سے تو بہت کم ہمیں سمجھ میں آیا ہوتا ہے, جو کچھ بھی آپ جائیں ہمارا مزاج بھی اتنا ہی نہیں ہے, تو اس میں جو بات ہم یہاں پہ سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ بتایا کہ اجماع جو ہوگا وہ کسی زمانے کے لحاظ سے ہوگا, زمانے کے علماء قدیم ہی نہیں ہوگا بلکہ کسی دور کے اندر اجتماعی معاملات کے اندر ہم اجماع کریں گے, اور ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں کسی دور کے لحاظ سے جو بھی اجتماعی مسائل ہیں اور اس میں آپس میں جو ہمارے گروہی اختلافات ہیں یعنی کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث اس میں جو تکفیر کا مسئلہ ہے آپس میں باہم ہمارے درمیان تکفیر کا مسئلہ ہے, تو کیا یہ اجماع کی جتنے بھی آپ نے اصول بیان کیے ہیں کیا ان اصولوں کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم کی جاتی ہے نا, یعنی کہ میرے اوپر تقسیم تقسیم کا فتوا یا دیوبندیوں پہ یا بریلویوں پہ یا شیعوں پہ یا حدیث پہ لگائی جاتی ہے, ان اصولوں کی بنیاد پہ ہی لگائی جاتی ہے اور اصولوں سے ہٹ کے نہیں لگائی جاتی, تو آج کل کے دور کے اندر کوئی ایسا اجماع موجود ہے کہ جو یہ ثابت کر دے کہ یہ تمام تقسیمی مسائل ہیں وہ جو ہے وہ اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے بلکہ یہ ذاتی طور پہ لوگوں کے لگائے ہوئے ہیں اور ذاتی گزار کی بنیاد پہ اس میں اجماع موجود نہیں ہے, اور اس تکفیر کو باہم جو ہمارے گروہوں کے اندر ہے اس سے ہم کس طریقے سے نکل سکتے ہیں؟
اصل میں جہاں تک دیوبندیت اور بریلویت کا تعلق ہے یا پاکستان اور ہندوستان میں مروجہ فرقوں کا تعلق ہے تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی عالم کسی مسئلے پر فتویٰ دیتا ہے کسی کی تکفیر پر تو وہ اس کی اپنی رائے ہے, وہ اس مفتی کی اپنی رائے ہے. جہاں تک متفق علیہ مسائل کا تعلق ہے جیسے اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی شان میں توہین کرتا ہے تو وہ ذرا برابر بھی ہو اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہوگا, لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ توہین ہے کہ نہیں. جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ قاضی ایاز مالکی نے شفا میں اور تاریخ المسلول میں شیخ ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے, اس کو قتل کیا جائے گا, وہ اسلام سے خارج ہے. لیکن وہ ایک اشکال کہتے ہیں کہ قاضی ابو یالہ نے ایک جگہ یہ لکھا کہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت پر کوڑے لگائے جائیں گے, کفر نہیں ہوگا, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو اس مسئلے کو ابن حزم نے بھی ایک جگہ جو ہے وہ نقل کیا کہ بعض فقہا نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص توہین رسالت کو حلال جان کر کرے گا تو وہ کافر ہوگا, حرام جان کر کرے گا تو کافر نہیں ہوگا. تو اس پر پھر ابن تیمیہ نے اور قاضی ایاز مالکی نے بحث کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو پھر ایک مثال ان لوگوں کی طرف سے آئی وہ یہ تھی کہ ہارون الرشید کے دور میں ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا کہ توہین رسالت کا مسئلہ, اور عراق کے بعد قاضیوں نے کہا کہ بھائی اس کو کوڑے مارے جائیں گے, اس کی گردن نہیں کاٹی جائے گی. تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ توہین رسالت کے مسئلے پر کسی مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہو, کسی فقیہ نے فتویٰ دیا ہو کہ اس کی گردن نہیں کاٹی جائے گی, یہ کافر نہیں ہوا بلکہ یہ مسلمان ہی رہا, اس کو کوڑے مارے جائیں گے. ایک بات پہلی, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے فتویٰ دیا یا تو وہ مفتی نہیں تھا, وہ اس لائق ہے کہ وہ لائق اعتبار ہی نہیں تھا کہ جس کے فتوے پر عمل کیا جائے, یا دوسرا امکان یہ ہے کہ اس مسئلے کے توہین رسالت کے ہونے میں اختلاف ہوگا. تو ہمارے ہاں جو دیوبندیت اور بریلویت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یعنی ہے, تو اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ توہین رسالت پر تو سب کا اتفاق ہے. دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ توہین رسالت کرنے والا اسلام سے خارج ہے, بریلوی بھی یہی کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس مسئلے میں بحث کی جا رہی ہے آیا کہ وہ توہین ہے کہ نہیں, اگر اس مسئلے میں علماء نے اختلاف رکھا. اب مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کی تکفیر کی اور کہا حسام الحرمین کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی. اب علماء دیوبند نے بھی جو اس کے مقابلے میں اپنے حوالے سے فتاوی جمع کیے کہ جناب ہماری جو وہ تکفیر غلط ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس مسئلے میں بنیادی طور پر اوپر کی سطح پر تو اتفاق ہے سب کا, لیکن اس مسئلے کے گستاخی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہوا, تو اس بنیاد پہ تکفیر ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یقیناً جب اس مسئلے کے اندر اختلاف ہوگا تو پھر اس بنیاد سے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اس کی جیسے میں ایک مثال دوں, جیسے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جملہ ان کا بڑا مشہور وہ عام طور پر جب وہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک کتاب میں لکھا, وہ جملہ میں نے ان کی کسی کتاب میں پڑھا تو نہیں پڑھا, بس یہ سنا ہے اور کہیں علماء جو بریلی ہیں ان کی کتابوں میں کہیں دیکھا ہے, کہ اگر کوئی حضور کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی بھی آ جائے تو تب بھی توہین رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس بنیاد پر حسام الحرمین میں کہا گیا کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ کفر ہے, اس پہ توہین یہ جو ہے خاص ختم نبوت کا انکار کیا گیا. اب علماء دیوبند کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیا جائے, خود قاسم نانوتوی صاحب کے حوالے سے بات کیا تو ان کے علماء خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ختم نبوت کے ہم یعنی انکاری نہیں, ہم تو اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اب یہاں پر میں پیر مہرلی شاہ صاحب کی بات کو کوٹ کرنا چاہوں گا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ کیا ہوگا, آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں, ان کا تو دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا تو وہ تو ایک نبی تو بعد میں آ رہا ہے. تو پیر مہرلی شاہ صاحب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایک نبوت کا ظہور ہے اور ایک نبوت کا بطون ہے. اپنے بطون کے اعتبار سے تو ہر نبی ہر وقت نبی ہوتا ہے, لیکن ظہور نبوت ہر دفعہ نہیں ہوتا. یعنی ظہور نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس کی شریعت ہے اور اس کا پرچار بھی کرتا ہے. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ میرے دور میں ہوتے تو میری اطاعت کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی شریعت کو چھوڑ دیتے, اپنے نبوت کے ظاہر کو چھوڑتے, اور اپنی نبوت کے باطن کے اعتبار سے تو نبی ہوتے لیکن ظاہر کے اعتبار سے وہ اپنی شریعت کو ترک کر دیتے. تو پیر مہرلی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اپنے بطون کے اعتبار سے تو وہ نبی ہی ہوں گے, لیکن اپنے ظہور کے اعتبار سے اپنی شریعت کا پرچار نہیں کریں گے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا نبی نبی علیہ السلام کے بعد نہیں آئے گا, کسی کو نئی رسالت نئی وحی نہیں ملے گی. اور ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عیسیٰ کیا پورے 124,000 نبی بھی آ جائیں تو ختم نبوت کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس مسئلے کی بنیاد کے اندر ہی اختلاف ہو جائے کہ یہ مسئلہ توہین رسالت ہے یا نہیں, تو اس اختلاف کی وجہ سے تکفیر نہیں ہو سکتی. اور ہمارے ہاں شریعت میں اس کے بیسیوں مسائل ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حرام بھی غیری کے انکار میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حیض کی حالت میں بتی کرنا یہ حلال ہے تو بعض علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے, بعض کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے. مفتی بھی قول یہ وہ کافر نہیں ہوگا کہ وہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی, امام محمد سے بھی جو یہی منقول ہے. تو یہ تو ممکن ہے کہ بنیادی باتوں میں اتفاق ہو لیکن اس کی امپلیکیشن کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, اور جب امپلیکیشن میں کہیں اختلاف ہوگا تو وہ چیز ذنی ہو جائے گی. یہاں پر میں بہت اہم ترین جو علماء دیوبند اور بریلویوں کے اندر ایک بہت بڑا جو اختلاف ہے وہ ایک جملے کا ہے, من شکا فی کفری و عذابی کفرا, یہ جملہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا. اور اس مسئلے پر جو میں نے یعنی تحقیقات کی تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ یہ نہ تو قرآن کی آیت ہے نہ یہ حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت بھی نہیں ہے یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے. یہ ایک مالکی فقیہ گزرے ہیں حضرت محمد بن سہنون مالکی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اصل میں ان کا ایک قول ہے اور اس قول کو متعدد علماء نے یعنی قاضی اعظم مالکی نے شفا میں اسرار المسرور میں در مختار میں متعدد فقہا نے اس چیز کو بیان کیا, اور اس کا اصل مصدر قاضی ایاز مالکی ہی مجھے نظر آئے جنہوں نے اس بات کو سب سے پہلے غالباً لکھا. اور ان کا 265 ہجری کے اندر امام ابن سنون مالکی کا مثال ہوا ہے, اور یہ جملہ انہوں نے کہا کہ منشقہ بھی کفری وعدہ بھی کفر. تو اس سے متعلق یہ بھی مطلب ذہن میں رکھے, ایک تو یہ ایک مالکی فقیہ کا قول ہے اور یہ صرف اس شخص پر صادق آتا ہے جس کا کافر ہونا قطعی ہو, جس کے کفر میں اختلاف ہو جائے, زن آ جائے, تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ من شکا بھی کفری و عذابی کفرا و من شکا بھی کفری من شکا بھی کفری کفرا, تو یہ بات اس کے لیے نہیں کی جائے گی. اور اس کے بارے میں تو یعنی فقہاء نے بہت سارے جو ہے وہ اقوال لکھے ہیں, اور جیسے توہین رسالت کا مسئلہ ہے اسی کے اندر یعنی علماء نے بیان کیا ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ توہین رسالت کفر ہے, لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو علماء احناف اور شوافع کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی, حنابلہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اب یہ جو توبہ کی قبولیت کا اختلاف بھی ہے, یہ یعنی اس کے کفر میں شک ہونے کا مسئلہ ہے, یہ توبہ کی قبولیت سے پہلے کا ہے. اگر اس نے توبہ کر لی, بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ تم نے گستاخی کی ہے تم مرتد ہو گئے ہو, کہتا نہیں میں تو مرتد نہیں ہوا, اس نے حالانکہ گستاخی کی تھی وہ مرتد ہو چکا تھا, تو یہ اس کا انکار اس کی توبہ بن جائے, یہ اس کا انکار اس کی توبہ بن جائے. لیکن ہمارے یہاں جو بالعموم یعنی بریلیوں کی طرف سے یعنی کوئی فتویٰ تکفیر لگایا گیا یا دیوبندیوں کی طرف سے کوئی تکفیر کا فتویٰ شائع کیا گیا, تو اس بات کا غالباً یعنی لحاظ نہیں رکھا گیا, اور اس میں یعنی کم از کم اس بات کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے تھا کہ اس کی بنیاد میں جو خراب ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ یعنی یہ توہین ہے کہ نہیں, اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے اختلافات جو دور ہو سکتے ہیں.
جاوید آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا تھا, آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں.
میں
ریاست والی بات ہے وہ میں آپ کو بدھاؤ اس کی میں نہیں کر سکتا.
نہیں میں ابھی کرتا ہوں. ہاں فرمان کوئی اور
ویسے یہی سوال پوچھا تھا کہ یہ مطلب ظاہر دیوبندی بریلوی نے جو آپس میں کفر کے فتوے دیے ہیں اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیکیشنز آپ کو, یعنی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے اور اگر ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن ان کو, یہ ظاہر اصولی ویسے تو ماشاء اللہ بہت اچھی ہیں اور علماء کے لیے زیادہ مناسب ہے, تو اس کو اگر پریکٹیکل امپلیکیشن کی کم از کم ایسے فتاوہ کو جمع کر کے یہ بات کہی جاتی کہ اس پہ کوئی اجماع قائم نہیں ہوا ہے, یا جیسے اسی حوالے سے آپ نے کہا کہ گستاخ رسول تو کافر, بٹ یہ چیز یہ جملہ جو کوٹ کیا گیا جس کی بنیاد میں اس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے, بریلویوں کے یہاں سے زیادہ تر ظاہر اسی نوعیت کا آیا ہوگا, دیوبندیوں کے یہاں سے مجھے نہیں پتا کہ بریلویوں کو کیوں کافر قرار دیا گیا, تو یعنی اس کی کیا حیثیت ہے, باقی وہ گستاخی کے ذیل میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بحث ہے.
اب دیکھیے میں نے وہی عرض کیا کہ توہین رسالت پر تو اتفاق ہے, لیکن وہ مسئلہ جس کو لکھا گیا ہے کہ وہ توہین ہے کہ نہیں. اب میں نے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک ان کا صد سالہ جشن پر ایک رسالہ شائع ہوا تھا بڑی ضخیم جلد کے اندر, اس میں میں نے تفسیر کے حوالے سے کچھ مضامین دیکھے, اس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور دیگر علماء دیوبند جن پر حسام الحرمین میں فتوی تفسیر مطلب لگایا گیا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہماری طرف بات منسوخ کی گئی ہے ہمارے ذہن میں بھی کبھی یہ مضمون نہیں گزرا, اور ہم خود ایسا کہنے والے کو کافر کہتے ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ جو اس جملے کے اس جملے کو جس شخص کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے اس نے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, ایک تو وہ اس بات کو خود تسلیم نہیں کرتا کہ بھئی یہ
میں نے لکھا
ایک بہتر بات ہے, اور اگر بالفرض اس نے لکھا بھی ہو تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کو خود کافر کفر سمجھتا ہوں, اور اس نے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نکال بھی دیں, تو کیا اس کا یہ جو انکار ہے یا اس کا رجوع کرنا تو اس بنیاد پہ بھی اس کی تکفیر نہیں ہوگی؟ تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ جو بنیادی باتیں ہیں اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے, لیکن اب ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ تعصب کی بنیاد پر بہت ساری باتوں کو رد کر دیا جاتا ہے.
اس میں مطلب کہ اگر آپ اس ریاست کے موضوع پہ آرام نہیں کرنا چاہتے تو کچھ حوالے ایسے بتا رہے ہیں اس کے سلسلے میں یہ مدد مل سکے. ایک اور دوسرا یہ کہ مطلب جو ہے مطلب ریلوی ہزار کی جانب سے مطلب دیوبندیوں کی جو تقریر ہے تو وہ تو یہ مطلب جو مطلب احناف کے اصول ہیں اس کے ہی خلاف ہیں, مطلب یعنی انہوں نے توبہ کر لی اور انکار کر دیا, تو وہ تو جس طرح وہیں کاغذ میں توبہ اور انکار کیا ہے وہ مطلب احناف کے یہاں قابل قبول ہے, جب انہوں نے اصل سے انکار کر دیا تو یہ تو مطلب تکلیف کے اصول کے خلاف ہے, مطلب تو یہ پنڈت جو ہے اگر خود جو ہے مطلب یہ مطلب خود پورے تکلیف جو مطلب احناف کے مسلم آئے اسے انکار سے کرے تو اس کی حیثیت کیا؟
تو اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ جو بریلیوں کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس عبارت کا مطلب یہ نہیں اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے توہین نہیں کی, وہ کہتے ہیں ان جملوں کو آپ نکال دیں ان کو تبدیل کر دیں, انہوں نے بعض عبارتوں کتابوں سے میں نے سنا یہ کہ وہ عبارتیں نکال دیجیے گی, لیکن اب وہ مسئلہ یہ کہ کیونکہ کئی ایک لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دال روٹی اور جن کا نام وہ اس بنیاد پر چلتا ہے تو وہ اس لیے وہ اس چیز کو جب وہ ابھی تک تھامے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی یعنی ان اصولوں کو رد کر دیتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی تفسیر تو نہیں کی اس کی تفسیر تو نہیں ہوگی, البتہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ نامناسب کام میں رجوع کریں. اور ایک اہم مسئلہ جو میں آپ کو میں نے آپ کو کہا کہ تفسیر کے مسئلے میں تو مجتہد کا اعتبار ہوگا, غیر مجتہد کا تو اس میں اعتبار بھی نہیں ہے, علماء حدیث کا بھی اعتبار نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مجتہدین کے قول کو نقل کر دیا جائے. تو ہمارے ہاں تو جو ہے وہ لوگ مطلب فتویٰ تفسیر شائع کرتے ہیں کہ, اور میں آپ کو بتاؤں اتنے یعنی ایسے ایسے جملے کہ عام آدمی پڑھ کے تو کہے گا کہ یہ تو کفر ایسی لگتی ہے, لیکن فقہ نے تعبیلات کی ہیں, عقائد کی تعبیل یہ ہو سکتی ہے لہٰذا یہ کفر نہیں ہے. جیسے میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو, فقہ کے آگے مسائل کے اندر ایک بحث آتی ہے کہ کافر کی تعظیم کرنا بھی کفر ہے یا کفر کے ساتھ راضی ہونا بھی کفر ہے, اس میں اور بہت سارے مضامین ہیں. تو یہ جو میں آپ کو دیوبندیت اور بریلویت کے اندر ایک اور مسئلہ جیسے ہمارے ساتھ پیش آیا کہ مثال کے طور پر ابھی یہاں پر اگر کوئی دیوبندی عالم آ جائے یا کوئی شیعہ یا کوئی کافر آ جائے تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق یعنی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مجلس میں یا کسی محفل کے اندر فتاوی رضویہ میں کسی جلد میں اس بات کو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی جلسے میں یا کسی پروگرام کے اندر کسی دیوبندی بہادی نیچری کو صدر مک بنایا جائے, لیکچرر یا وائس بنایا جائے, تو اس صورت میں مسلمانوں کا شرکت کرنا کیسا ہے اور ان کا حکم کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ قرآن حکیم میں بد عقیدہ اور کافروں کی صحبت کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم بھوڑے سے بیٹھ بھی جاؤ تو فوراً اٹھ جاؤ. اور اس صورت میں آگے انہوں نے لکھا کہ فقہ کا اصول ہے تبجیر الکافر کفرن, کہ کافر کی تعظیم جو ہے وہ کفر ہے, اور ان کو لیکچرر بنانا, وائس بنانا, صدر بنانا یہ کفر ہے, یہ جو ہے ان کی تعظیم کرنا ہے. اور نیچے لکھ دیا کہ کافر کی تعظیم کفر ہے, تو اس کا الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا کہ وہ کافر ہوگا. تو اب یہ اصول اگر مطلق رکھا جائے گا تو ایسے تو سب لوگ اسلام سے باہر ہو جائیں گے جو باہر یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, جو یعنی عیسائی اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں یا استاد کلاس میں آتا ہے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو فقہاء کی تعبیر یہ کی ہے کہ اس کے کفر کی وجہ سے تعظیم کریں, ممکن ہے اس میں کوئی خاص صفت پائی جاتی ہو, وہ خوبصورت ہو, وہ اچھا پینٹر ہو, اچھا گلوکار ہو, اس کی وجہ سے تعریف کی جائے تو وہ تو کفر یقیناً نہیں ہوگا, لیکن اگر اس کے عقیدے سے راضی ہوتے ہوئے کیا جائے گا تو پھر وہ کفر بنے گا. تو دیوبندیوں کے حوالے سے تو دور کی بات ہے, ان کا تو مطلب اس حوالے سے ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ان کی تعظیم بھی کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اور پھر اس کے بھی کفر میں کچھ شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہوگا. تو مطلب یہ ایک تفصیلی مطلب اس کو جو اس میں ایک وہ رکھا گیا ہے. وہ میری معلومات کے مطابق تو یہ کہ اعلیٰ حضرت کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ مطلب رجوع کر لیا تھا, یا ان کو مطلب ہے کہ کچھ ایسی دلائل ملتے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہو گئے تھے, لیکن دیگر علماء کے بارے میں ان کو یہ نہیں مل سکا تو اس لیے وہ سسپینڈ ہے.
ٹھیک ہے, میرا خیال میں ہم اب اس بحث کو سمیٹ لیں. اگر یا کوئی اور بھائی کوئی آخری سوال اگر کوئی کرنا چاہے تو کر جائے, لیکن وہ لوگ نہیں, جو لوگ کر چکے وہ نہیں, بلکہ کوئی اور صاحب کے جو نہیں ان کو ابھی تک کو کوئی کرنا چاہے تو پھر اس کے بعد میں ایسے سمپ کرتا ہوں. جی جانی بھائی کے پر
ڈاکٹر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے جو تعویل وہ پیش کی کہ یہ جو ہماری ریاست ہے وہ اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر دینی تعلیم دینا اور لوگوں کو علم حاصل کرنا بالکل وہ ہے, تو وہ کس صورت میں ہوگی کہ اس کافر ریاست پوری جو جس کو ہم پوری طرح اسٹڈی کر کے ثابت کر رہے ہیں یہ پوری کافر ریاست, اس کا قانون, اس کی عدالتیں, اس کا سب چیزیں جو ہے کفر ہے, تو اس کی کس طرح اس کے خلاف کاروائی کرنا ہے, اس خلاف کو دارالحرب کیوں نہیں ہوگی؟
دارالحرب تو اس لیے نہیں ہوئی نا کہ یہاں پر آپ یعنی جو اسلامی قوانین ہیں وہ اپنی مکمل طور پر نہیں, لیکن جو بنیادی آپ کے یعنی ضروریات دین میں سے عقائد بنیادی طور پر, تو ان میں یعنی ایمان لانے کی آپ کو اجازت ہے اور اس کو اس کی پریکٹس کی بھی آپ کو اجازت ہے. دارالحرب کے حوالے سے ابھی تفصیلی ابحاث میرے ذہن میں نہیں ہے, ورنہ میں اس کی تعریفات وغیرہ بھی جو ہے وہ میں لے آتا ساتھ میں, لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر جیسے ایمان مفصل ہے, ایمان مجمل ہے, ہمارے ارکان اربع ہیں, زیادہ سے زیادہ جو یعنی مسئلہ بنتا ہے وہ حدود کا ہے, یا اور اسلام کی جو یعنی اس کا سیاسی تصور ہے یا اس کا معاشی نظام ہے, تو جب اس کے اوپر کی سطح پہ جب اس کے نظام کی بات آتی ہے تو وہاں ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں. لیکن ایک مسلمان رہنے کی حیثیت سے کم از کم جو عقائد ہیں, جو بنیادی باتیں ہیں, وہ تو ہمیں یہاں پر اپنانے کی اجازت ہے.
اچھی جگہ ہے جہاں ہم اس بحث کو سمیٹ سکتے ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں جو اشکال ہیں وہ عرض کروں. اس کے اوپر مولانا سے گزارش ہے کہ اصلاح فرمائیں. اور ہماری انقلابیوں کے لیے دو مسائل ہیں. انقلابی سے پھر میں وہی عرض کر دوں مولانا تشریف لا کر میں کہا ہماری کیا مراد ہوتی ہے. ہماری مراد یہ ہے کہ وہ عمل کہ جس کے نتیجے کے اندر تمام سنتوں کی آہیا ہو, وہ عمل جو ہے اسے ہم کہتے ہیں انقلابی عمل. انقلابی عمل کا مقصد یہ ہے کہ تمام سنتوں کی آہیا ہو. جو بنیادی ریفرنس پوائنٹ ہے انقلابیوں کا وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جہد یزید کے خلاف. یہ بنیادی ہے. لہذا ریاست کا مسئلہ بالکل بنیادی اور یہیں سے چلتا ہے یہ سوال کہ جو امین بھائی نے اٹھایا کہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا یزید کی سلطنت میں بھی سب ممکن تھی کہ جو جن کو آپ موبادیات دین کے اندر ضروریات شرح اس میں کسی چیز کی بھی انکار نہیں کیا. لیکن حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج فرمایا, تمام علماء نے اس کو درست فرمایا اور خروج میں جو تھا وہ اسی کی بنیاد کے اوپر پھر امیہ اور عباسیہ کے دور میں خروج ایسے جاری رہا. خود امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ نے شرکت فرمائی اور اعانت فرمائی وغیرہ. لہذا بنیادی مقدمہ ہے غیر یعنی ایسی ریاست ایسی سلطنت کے ساتھ کہ جو ایک اس سطح کی سلطنت ہو کہ جو خلاف اولا ہو, وہ یہ دلیل بنتی ہے. دیکھیں پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں جو گفتگو ہوئی ہے وہ اس گفتگو ہم دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو نظام کے اوپر گفتگو نہیں فرمائی مولانا, نظام کو گفتگو نہیں فرمائی. دوسری چیز تو فرد اور کس کے اوپر ہم کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں تو وہاں وہ ضرورت ہے. لہذا ایک معنی میں جو مسئلہ انہوں نے اٹھایا ریاست کا مسئلہ, وہ ایک گفتگو سے متعلق نہیں تھا کہ جس کو اس لیے کہ ریاست کو ایسا زیر بحث یعنی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اس کے اوپر تو مولانا نے گفتگو نہیں فرمائی. وہاں یعنی ایک الگ گفتگو کی ضرورت ہے جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ کافر ریاست کیا ہوتی ہے اور اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. اسلامی ریاست کسی درجہ میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ خلافت ہو, بلکہ سلطنت بھی ہو سکتی ہے اور کسی طریقے کی عمارت بھی ہو سکتی ہے. جیسے حضرت امیر المومنین ملا عمر مجاہد نے جو ریاست قائم کی تھی وہ ایک عمارت تھی, خلافت نہیں تھی. اسی لیے آپ نے کبھی خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں فرمایا. یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریاست قائم فرمائی وہ کوئی خلافت نہیں تھی اور ایک عمارت یا سلطنت تھی وغیرہ. لہذا اس کے اوپر تو یہ گفتگو نہیں فرمائی کہ اسلامی ہماری رائے میں, اور وہ یہ کہ اسلامی یعنی کسی درجہ میں بھی اسلامی ریاست ہونے کے لیے دو ضرورتیں ہیں. یہ ہماری رائے ہے. ایک رائے یہ کہ اس کے اندر شرع نافذ ہو, یعنی اگر شرع نافذ نہیں ہوگی تو وہ اسلامی ریاست نہیں ہوگی. دوسرے یہ کہ فیصلے تمام اجتماعی فیصلے تمام علوم اسلامی کی بنیاد کے اوپر محقق ہوں, یعنی جو دلیلیں دی جائیں. ظاہر ہے کہ شرع جو ہے وہ اس سے قانون نکلتا ہے, شرع جو ہے وہ قانون اس سے قانون نکلتا ہے. جو ریاست کا قانون ہوگا وہ علوم اسلامی سے, سوشل سائنسز سے اور فزیکل سائنسز سے, اور اس سے نہیں نکلے گا تو یہ ہو. تو اس میں تو گفتگو نہیں فرمائی. لہٰذا میرے خیال میں اتنا مناسب نہیں کہ اس ایشو کو ہم زیادہ لیں. لیکن جو چیز آپ نے فرمائی جو کہ نہایت اہم ہے اور جو بالکل اس وقت جیسے کہ مسلمانوں کے اتحاد کی راہ میں بہت بڑا رکاوٹ ہے, وہ یہی ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ تفرقے کا شکل اختیار کر رہے ہیں. اختلافات تفرقے کا شکل اختیار کر رہے ہیں. اختلاف جو ہے اب اس میں دو چیزیں بہت اہم. ایک تو یہ کہ مجاہدین اسلام کی جو جدوجہد ہے پاکستان کے اندر بالخصوص اور عرب دنیا میں بھی, اس کے اندر یہ اسلام اور غیر اسلام کا مسئلہ نہایت اہم ہو گیا ہے. اور سلفیت کے غلبے کی وجہ سے ان کے ہاں بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو جہاد کو جو جس وقت پر غیر نہیں سمجھتے کسی نہ کسی شکل میں کافر کی سمجھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, اور کہا نہ بھی جائے تو سمجھا جاتا ہے. لہذا مجاہدین اس معاملے میں بہت ہی غیر یعنی معتدل اور بہت ہی زیادہ متشدد رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں عوامی پذیرائی ان کو کہیں حاصل نہیں. کوئی دنیا کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں مجاہدین اسلام کو پذیرائی حاصل ہو. مانو میں کہ لوگ یعنی عموم ہجوم مسلمان جمہور مسلمان جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا کہیں نہیں ہے, اور وہ انہی معنوں میں ایک آئسولیٹڈ اور گروہ ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے, بہت کم لوگ ہیں وہ اموشنل.
لہٰذا یہ مسئلہ کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے یہ ان کے اندر یا ان کی عوامی پذیرائی کے لیے اور ان کو ایک مین اسٹریم میں داخل کرنے کے لیے نہایت اہم مسئلہ. دوسرا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے شیعہ سنی کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہ کہ اس وقت ظاہر ہے کہ شیعوں کی غلبہ دین کی کوششوں کے اندر ایک خاص مقام ہے. یعنی اس وقت بیسویں اکیسویں صدی میں پندرہویں صدی کے اندر شیعوں نے جو غلبہ دین کے لیے جدوجہد کی ہے صرف ایران میں نہیں بلکہ لبنان میں بھی کہ جو بہت اہم اور فلسطین کے اندر بھی سیریا کے اندر بھی کئی جگہ تو وہ بالکل یہ کہ اہم جدوجہد ہے استعمار کے خلاف وغیرہ. اور شیعہ سنی اختلافات جو ہیں بنیادی طور کے اوپر عقائد کے اختلاف. پھر ہمارے ملک کے اندر بھی جو یہ مسئلہ ہے وہ دیوبندیت اور بریلویت کا مسئلہ ہے جس کے نتیجے کے اندر جو ہوا ہے اور جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ ہوا ہے کہ غلبہ دین کی تمام تحریکات سے بریلوی حضرات بالکل لا تعلق ہو گئے ہیں. اور بریلوی حضرات کا غلبہ دین کی تحریک سے لا تعلق ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ میمنہ اور میسرہ تو حرکت میں ہیں لیکن قلب لشکر خاموش اور ان کا اٹھنا بیٹھنا اور سوچنا جو ہے وہ سب کا سب محدود ہو کے رہ گیا ہے. جیسے کہ انہی نزائی مسائل کے اوپر کہ جن میں ان سے ان کا دوسرے مسلمانوں سے اختلاف ہے اور ان کے کوئی ان کی جو عمومی بحث ہے اس کے اندر دوسرے مسائل تقریباً غائب ہو گئے ہیں ان کی عمومی بحث میں غائب. اور انہوں نے عملاً جو ہے مسلم قوم پرستانہ سیاست کو قبول کر لیا ہے بریلوی حضرات نے بحیثیت مجموعی اللہ ماشاء اللہ بالخصوص جو سب سے بڑی اس میں استثناء ہے وہ حضرت مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جو آپ اتحاد امت کی علامت بھی تھے اور جن کی جماعت جو ہے اس نے مسلم قوم پرستی کو رد بھی کیا ہے وہ کوشش ہے لیکن وہ بہت ہی چھوٹی سی جماعت ہے نہایت اختصار لیکن وہ اس کے علاوہ. لہذا مسلم مولانا نے اتنا سب کچھ فرمایا یہ وہ اب ہونا یہ نہیں رائے ہے کہ ہونا یہ چاہتا ہے ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے اور ہم یہ علماء ہی سے گزارش کر سکتے ہیں کہ مثلاً مولانا نے جو فرمایا وہ ہے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک. آپ نے نہایت بہترین طریقے سے فرما دیا کہ کافر کہنے کی شرائط کیا ہیں اس کی جو مختلف ضرورتیں ہیں وغیرہ. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ سلفی غیر سلفی بحث میں جن بنیادوں کے اوپر تکفیر کی جا رہی ہے اور بریلویت دیوبندیت میں جن بنیادوں کے اوپر تکفیر کی جا رہی ہے اور شیعہ سنی کے اندر جن بنیادوں کے اوپر تکفیر کی جا رہی ان کا تجزیہ کیا جائے اس تھیوریٹیکل فریم ورک کے کانٹیکسٹ میں اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر ایک علمی بحث شروع ہو. جیسے کہ یہ اخلاص نیت کو پرزیوم کرتے ہوئے سلفی غیر سلفیوں میں شیعہ سنیوں میں بریلوی دیوبندیوں اور وہ بحث جو ہو اس کے نتیجے کے اندر ہوگا. یہی جیسے مولانا آقا نے بہت بہترین طریقے سے فرمایا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے یعنی ہماری انٹرپریٹیشنز میں مطلب توہین رسالت جیسے مولانا نے فرمایا توہین رسالت سے مطلب کیا اس میں ہمیں اختلاف ہے. توہین یعنی جیسے کہ احانت رسول کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں لیکن احانت رسول کیا ہے اس میں گفتگو ہو سکتی اس میں جو ہے وہ گفتگو. تو جس وقت ہم اس بحث کو نظریاتی سطح سے بڑھا کے جس شکل میں افتراق امت اس وقت ظہور پذیر ہے اس کا اطلاق اس پیراڈائم پہ کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ دوریاں جو ہے وہ گاہے بگاہے اور وقت کے ساتھ اور ہماری بحث کے ساتھ ختم ہوتی چل جائیں گے کم کم ہوتی چل جائیں گے. اور بریلوی بریلوی رہتے ہوئے اور دیوبندی دیوبندی رہتے ہوئے اور شیعہ شیعہ رہتے ہوئے ان یعنی چیزوں سے اپنی برات کا اعلان کر دے گا جس کے نتیجے کے اندر اس اجماع سے وہ قریب لانے کی مثلا حضرت عائشہ کی برات سے انکار. میں خود ایران میں رہا ہوں ایک زمانے میں ایران کے اندر تو مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی عزت اور تقریم ہے شیعہ علماء کے اندر اس میں کوئی شک نہیں میں جانتا ہوں. تب یعنی میں نے تو کوئی ایسا شیعہ عالم حکومت ایران سے جو میرا تعلق ایسا نہیں دکھا رہا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گستاخی کی ہو یا آپ کو بزرگ صحابہ میں نہیں تسلیم کرتا ہو ایسا کوئی نہیں. تو مطلب جتنی زیادہ قربت بڑھے گی اتنا زیادہ یہ امکان ہوتا چلا جائے گا کہ وہ چیزیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے اندر اختلاف ہے وہ صاحب نظر ہوں گی ان کے نتیجے کے اندر جو دوسرے یعنی جو عقائد ہیں ان میں قربت وغیرہ آتی چلی جائے گی وغیرہ وغیرہ. نہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے کہ شیعہ تیس پاروں سے زیادہ کوئی مانتے ہیں بالکل کوئی شیعہ ایسا نہیں مانتا کہ جو قرآن مجید مکمل نہیں ہے یا ایسا نہیں مانتا کہ وہ کہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ غلط ہے کوئی دوسری ترتیب ایسا کوئی شیعہ ایسا کم از کم یعنی یہ جو اسناشری شیعہ ایرانی اسناشری شیعہ ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ بالکل ان کے اوپر غلط الزام اور ہے کہ وہ قرآن مجید کو صحیح نہیں مانتے یا یہ تو وہ ایسا نہیں. تو لہٰذا عملی کام جو ہم اس کو ختم کرتے ہیں، عملی کام جو ہم مولانا سے گزارش کرتے ہیں اور دیگر علماء سے گزارش کرتے ہیں، وہ اسی تھیوریٹیکل فریم ورک کی بنیاد کے اوپر اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ان تین بحثوں میں کرنا چاہیے ضرور. اور ایک نمبر ایک سلفی اور غیر سلفی بحثوں میں ان کی جو وہ دلیلیں دیتے ہیں یعنی اس کو اسی فریم ورک میں رد کیا جائے. ظاہر ہے کہ ان کے بھی ماخذات بالکل وہی ہیں، سلفیت جو ہے وہ کوئی دوسرے ماخذات سنت اور یو نو امام وغیرہ کے علاوہ نہیں لگاتی، تو ان دلیلوں کا غیر معقول ہونا ان کے اوپر ثابت کر دیا جائے. اور اگر ہماری یہ رائے درست ہے کہ وہ مخلصین ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجاہدین اسلام سے زیادہ مخلص کون ہوگا جو اپنی جانیں ہر وقت قربان کرنے کے لیے، تو یقیناً وہ اس کے قائل ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے. اس صورت سے دیوبندیت بریلویت کے اوپر بھی ہوگا، اسی کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ تمام تحریکات اسلامی میں بہت بڑی اکثریت 99% مخلصین ہی کی ہے. ایسے لوگ جس سے کوئی کاروبار چلانا چاہے کرنا چاہے نہایت محدود ہیں، بہت محدود. اور وہ جسے کہیے کہ اس کو اپنے جو ہے اس کو چھپانے کے لیے تمام چیزیں کرنا، چونکہ مخلصین کے اوپر تحریک تمام تحریکات اسلامی کے کارکن مخلص ہیں، اس لیے دلیل بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور. اور اسی کے سہارے اسلامی تاریخ چلی ہے، کس چیز کی وہ تو اسی کے سہارے چلی. اسی صورت سے شیعہ سنی کے مقابلے میں بھی، اور سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہماری ہے وہ جو ہم بہت بڑا وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر حماس اور حزب اللہ میں اس طرح کے عمل نہیں ہو رہا، حالانکہ دونوں اپنے مجبور ہیں اپنے کارکنوں کو ایکسپلین کرنے کیوں ہم حماس کا ساتھ نہیں دے رہے. یہ جو حزب اللہ کے عام کارکن، یہ سوال عام اپنی قیادی کے، آخرکار کیا ہو جائے گا ہم حزب اللہ کا یہ وہ حماس کا ساتھ نہیں دے رہا. ابھی مجبوراً انہیں لبنان سے اسرائیل کے اوپر حملہ ان کی قیادت بالکل نہیں تھی، اس کے باوجود یعنی مجاہدین لبنان نے ایک مورلس والنٹریلی اسرائیل کے اندر دخول کر کے حماس، تو مطلب لبنان کے اندر بالخصوص سیریا کے اندر اور لبنان کے اندر دونوں جگہ جو ہے شیعہ سنی اس طرح کے عمل. اس صورت سے اگر افغانستان کے اندر شیعہ سنی اتحاد ہو جاتا تو کیا آپ کے خیال میں ایران افغانستان کو اسی طریقے سے امریکہ کے حوالے کر دیتا جیسے پاکستان نے کیا؟ سوال ہی کر دینا تھا. اگر اس سطح کی انڈرسٹینڈنگ یعنی ایران اور افغانستان ہو جاتی جس سطح کی انڈرسٹینڈنگ ایران اور سیریا میں ہے، تو بدرجہ کہیں زیادہ ایران جو تھا وہ افغانستان میں مقابلہ کرتا، آخرکار اس نے سیریا کو کبھی چھوڑا وغیرہ. لہٰذا ان بنیادوں کے اوپر ہمیں اس کام کو جو مولانا نے آج پیش فرمایا وہ اس کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو پریکٹیکل بنا کے اس کے اوپر رکھنا ہے جس کی بنیاد پہ اتحاد امت ہو سکے. ٹھیک ہے جناب، اب ہم اس بحث کو یہاں ختم کرتے ہیں. ظاہر کی تو ایک مسلسل چیز چلتی رہے گی، اور اگر جیلانی بھائی تشریف لے آئے ہیں تو جیلانی بھائی آپ کا پیپر ہم کم از کم آدھے گھنٹے پون گھنٹے تو کر لیں. وہ ہاں آئیے بھی سر. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد اسی بحث کو جاری رکھتے ہیں، اور جیسے کہ جو دیگر اشکال ہیں وہ بیان فرمائیں تاکہ
ہمارا میرے ذہن میں. اب علماء دیوبند کی طرف سے بھی یعنی بعض مطابق جو ہے وہ بریلوی علماء کی طرف آئے، اس میں ان کو مشرک جو ہے وہ قرار دیا گیا. جیسے ایک دفعہ مفتی نظام الدین شامزی صاحب کا میں ٹی وی پہ درس سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ تعظیم کرنا جو ہے شرک ہے، یا بالعموم جو ہے وہ ہم جو دیوبندی مکتبہ فکر سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے نیچے کے لوگوں سے بھی سنیں تو وہ اگر انہوں نے کسی کو دست بوسی کرتے دیکھا یا انگوٹھے چومتے ہوئے دیکھا یا کسی پیر طریقت کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کو فوراً جو وہ شرک قرار دیتے ہیں. جیسے میں ایک دفعہ ٹیکسی میں جا رہا تھا ایک جگہ، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جگہ ہر جگہ جو وہ شرک پھیلا ہوا ہم لوگ کتنا شرک کر رہے ہیں آج کل. تو میں نے ان سے پوچھا، اس وہ شاید کیپٹن مسعود صاحب سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں لوگ تعظیم کرتے ہیں اور یہ شیر کے ہاتھ چومتے ہیں. تو پھر ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو سجدہ تعظیمی آدم علیہ السلام کو کروایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے نہیں وہ تو اللہ نے کروایا تھا. تو اب جتنے لوگوں سے میری ابھی تک علماء دیوبند میں سے یا بریلویوں سے مطلب میری ملاقاتیں ہوئی تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ مسائل کے اوپر کتنی بھی بات کر لی جائے مسئلہ جو آ کر اٹکتا ہے وہ شخصیات پر آ کر رک جاتا ہے. تو اگر ایسا کیا جائے کہ جن جن شخصیات تک اختلاف ہے ان کو مکمل طور پر ہٹا دیا جائے تو کیا یہ مطلب ایک اچھا اقدام نہیں ہوگا؟ نہیں، بجائے اس کے کہ ہم مسائل کو ڈسکس کریں، ہمارے جتنے مسائل جو طے شدہ ہیں کہ توہین رسالت کفر ہے یا نہیں، یہ سب تمام مسائل متفق علیہ ہیں،
اگر ایسا کیا جائے کہ ان شخصیات کو ہی بیچ میں سے ہٹا دیا جائے جو متنازع ہیں تو کیا یہ زیادہ آسان نہیں رہتا؟
کم از کم میں تو اس کے افادے اس زیادہ اس سے نقصان سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یعنی ماڈرنزم میں اور تحریکات اسلامی میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ماڈرنسٹ اسلامی ماڈرنسٹ تحریکیں جو ہیں وہ اسلامی تاریخ کو رد کرتی ہیں نا, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں اسلام کی وہ تعبیر درست ہے جو آج عقل کے مطابق ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اور اسلام کی وہ تعبیر جو ہماری تاریخ سے میں معتبر ہے وہ معتبر نہیں ہے, بادشاہت کے نتیجے کے اندر ہے یا یہ وہ. شخصیات کو رد کر کے آپ اپنا تعلق اپنی تاریخ سے کاٹتے ہیں. مثلا میری رائے ہے کہ بریلویت کو فروغ پانا چاہیے, بریلویت کو دیوبندیت میں ضم نہیں ہو جانا, نہ دیوبندیت کو بریلویت میں ضم ہو جانا چاہیے اور دیوبندیت کو بھی فروغ پانا چاہیے. اس لیے کہ جو کام دیوبندیوں نے کیا وہ بہت سا وہ بریلویوں نے نہیں کیا, اور بہت سا کام مثلا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی سطح کے اوپر زندہ رکھنا, رواج و رسوم و رواج, یہ بریلویوں نے کیا, دیوبندیوں نے نہیں کیا. اسی صورت سے حضرت انور شاہ کشمیری نے سطح کے اوپر جو کام وغیرہ وہ بریلویوں نے نہیں کیا. لہذا اگر آپ ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیں گے یا جیسے کہ جو تاریخی ہماری روایات ہیں انہیں ختم کر دیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ویسے ہی آئسولیشنسٹ اور جیسے کہیے کہ ایک ایبسٹریکٹ اسلام نکل آئے گا کہ جو سلفیوں کا المیہ ہے, سمجھے نا. یعنی کیا بنیادی کمزوری سلفیت کی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ ہسٹوریکلی ایبسٹریکٹ ہے نا, اور وہ محض کچھ الفاظ اور اصول اور اس کی بنیاد کے اوپر چلتے ہیں تاریخ میں. لہذا جو چیز ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے, مثلا میں اپنی بات کر سکتا ہوں. میری بات یہ ہے کہ میں جماعت اسلامی کا ایک کارکن ہوں. جماعت اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ جو میرا بیسک ریفرنس پوائنٹ ہے وہ مولانا مولوی صاحب ہے نا. ظاہر ہے میں نے کسی اور کو اتنا نہیں پڑھا ہے غور سے جیسے مولانا مولوی بھی پڑھا, ایکچولی مارکس کو بھی اتنا لیکن اس کا کوئی اسلامی ریفرنس نہیں ہے, اور اس کے کوپر میں تو ظاہر ہے کوئی کلام خود اپنا. اچھا لیکن مولانا مولوی صاحب کے اندر جو نظریہ ریاست بیان کیا گیا ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یعنی بالکل انہوں نے یعنی یہ جو ان کی ریاست کی تصویر ہے وہ نکلتی ہے لاک سے یا روسو سے یا فارابی سے, باقی نہ امام ماوردی سے, نہ امام ابن یالہ سے, نہ امام ابن خلدون سے, نہ امام ابن تیمیہ, کہیں سے بھی نہیں ان کا کوئی ریفرنس. لہذا مولانا مودودی کو ایک اسلامی سیاسی مفکر کے طور کے اوپر قبول کرنا یہ تو نہیں, لیکن آپ ایک عالم دین ہیں جنہوں نے نظام کا تصور پیش کیا اور جنہوں نے غلبہ اسلام کی بات کی اور جنہوں نے جو بھی تمام اسلامی پرانی جیسے کہ مثلا پردہ ہے اور مثلا حقوق الزوجین ہے اور مثلا سود ہے اور ان تمام معاملات کے اوپر ٹھیک اسلامی یعنی رائے. اچھا لہذا ضروری یہ ہے کہ مولانا مودودی کی وہ چیزیں کہ جو جیسے کہیے کہ اس تناظر میں درست نہیں ہیں اسلامی غلبے یا اسلامی ان کو رد کر دیا جائے, وہ چیزیں کہ جو ہیں ان کو قبول کیا جائے. لہذا میرے خیال میں جو ہم نے ذاتی کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اعلی حضرت ہوں یا امام نانوتوی ہوں یا حضرت شیخ الہند ہوں یا ان کی جیسے کہیے کہ ان کے فکر کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے کوششیں نہیں کی, لہذا اس چیز کو کاٹ دیا جائے اور برملا کہا جائے کہ یہ جو ہے یہ آپ کی جیسے کہیے کہ وہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو ہم جسٹیفائی کریں, لیکن اس سے جو مثبت کام آپ نے کیا ہے وہ اس کو رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ مزید کام کریں. اچھا دوسرے اسلامی کا ایسے ہی ہوا ہے, مثلا آپ تو مجھ سے بہت بہتر طرح سے جانتے ہیں کہ جب یہ اسماء الرجال اور یہ جو اس کے اندر ہے تو اس کے اندر تمام وہ چیزیں آپ کو موجود ہیں جس میں جو قول دیے گئے ہیں وہ قول وہی ہیں کہ جو جیسے کہیے کہ دین کی روح کے مطابق وہ قول کے جو نہیں ہیں ان کو ترک کر دیا گیا. لہذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہرگز اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اعلی حضرت اور امام نانوتوی ان کی شخصیات کو بھولا جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ شخصیات کو مزید اسی کو بنیاد بنا کے جو ہے ہم باقی کام کریں, لیکن جو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے کام کو آگے بڑھانے ان کو برملا مثلا حضرت اعلی حضرت نے جو تکفیر کی ہے اس کی دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہنا درست ہے کہ آپ نے یہ جو تکفیر فرمائی ان میں جو دلائل دیے اس سے ہم متفق نہیں ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعلی حضرت نے جو اہم ترین کام کیا ہے عشق رسول کے تناظر میں اور بدعت کی رد کے تناظر میں اور بہت سی ایسی چیزیں ان کو رد کیا جائے یا اعلی حضرت کے بارے میں ہم وہ کہیں کہ نہیں وہ ایسے ہی تھے جیسے جان مینارڈ کینز اور سمجھا ہے اس کے اقدار کا راستہ یہی ہے کہ اپنے علماء کے تمام کام کو نہیں لیکن ان کے کام کی اسی نظر سے تحقیق اور تربیت کی جائے جس کے نتیجے میں ان کی فکر آگے چلے
ایک بات یہ تھی کہ جیسے فقہی کے جو مختلف اصول نکلے ہیں کہ جیسے انہوں نے بھی فرمایا جیسے ہمارے کچھ اصول ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اور کچھ یعنی اصول ایسے ہیں کہ وہ جس میں آپ عمل بالجوارح کا کچھ فقہا کے درمیان تو ظاہر ہے اگر یہ اصول اگر اخذ کیے ہیں اور یہ بالکل بنیادی اصول نکالے گئے تو اب جو جس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھے گا تو ظاہر ہے وہ اس کیٹیگری کے لحاظ سے ہی لوگوں کو دیکھے گا کہ بھائی وہ یہ کہے گا کہ بھائی اس کا عمل کچھ بھی ہو اور اگر اس کا تصدیق کر رہا ہے زبان سے تب تو چاہے اس کا عمل کچھ بھی ہو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے اور جو فقہا نے جو اس پہ رکھیں گے کہ بھائی اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو تو ظاہر ہے وہ لامحالہ جب دیکھے گا کہ ایک شخص کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے اس سے اسی اصول کے مطابق کفر کا فتویٰ لگائے گا تو اس میں کیسے تصدیق ہم یعنی کریں
اس میں جو بس بات یہ کہ بنیادی جو باتیں طے شدہ ہیں جب اعمال کی بنیاد پر جو لوگ کفر کا تفسیر کرتے ہیں کسی کی تو ان کا تو امت میں اعتبار بھی نہیں کیے گا ایسے خوارج ہیں یا ایسے طریقے جنہوں نے کہا کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کی تفسیر کی جائے گی تو وہ امت کے وہ ان یعنی حلقوں میں تو شامل نہیں جن کا جن کی رائے کا اعتبار کیا گیا ہے جیسے خوارج کے اندر یا معتزلہ میں بڑے بڑے اپنے فن کے امام گزرے ہیں لیکن جب ہمارے اجماع کی بات آئی ہے تو اس اجماعی مسئلے کے اندر فقہا نے ان کو شامل نہیں کیا اس میں تو اگر کسی مسئلے میں وہ تفسیر کرتے ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر خوارج نے کی اور عمل کی وجہ سے کی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حکم جو ہے کسی اور کو مقرر کیا تو اس بنیاد پر تو ان کی قول کو قبول نہیں کیا جا رہا
ہماری کوئی بھی فقہا میں سے کوئی بھی بنیاد نہیں بناتے ہیں
ایک بات میں ایک ساتھ جی رانی بھائی
ہمارا مسئلہ تو یہ ظاہر باتیں نہیں ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ کون ہے ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام علماء کرام جو ہے مختلف علماء کرام ہیں اور ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے معصوم میں نہ خطا نہیں ہے ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ ہم اور وہ مکمل نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اس دور کے اندر دور ستم کے اندر ہمیں تو اس نے ہر بات نہیں کہی ہے کوئی تصور کے اندر بہت اچھا کمال کیا تھا اس نے سیاسی فکر کے اندر غلطیاں کی ہیں کسی نے سیاسی فکر کے اندر دیگر میں کچھ غلطیاں کی ہیں تو ہمیں ان سے وہی چیز لینی چاہیے جس مت کے اندر وہ ماہر ہو بلکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ امام کل ہے یعنی اگر میں کہوں گا اللہ حضرت کا بولی تو میں کہوں گا اللہ حضرت امام کل ہے یا میں خانوی صاحب کا بولی تو میں کہوں گا خانوی صاحب امام کل ہے اور باقی میں اللہ حضرت سے پوچھ نہیں لوں گا اور خانوی صاحب سے پوچھ نہیں لوں گا تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے دوسری مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیسے نظر کروا فرما دیتا ہے جس طریقے سے مجھے پتہ نہیں پورا طریقے سے علم ہے کہ نہیں ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا تو انہیں احناف کے لیے تفسیر کا کچھ فتوا اس طریقے سے آیا تھا تو مگر وہ ان کی بات صحیح نظر ہو گئی اور وہ ہمبلی ہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا تقریباً تمام جو تمام حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں وہ زیادہ تر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق کی وجہ سے ان کے مریدین اور ان کے عاشقی نشہ نمشہ سے پوری نہ ہو جبکہ وہ ہمبلی ہیں کوئی بھی یہ شناخت جو ہے وہ جڑ چکا ہے کہ آپ ہمبلی تھے یا آپ نے کبھی تفسیر کا فتویٰ جو ہے احناف کے اوپر لگایا تھا اس طریقے سے اگر ہم یہ انٹرپریٹ اس طریقے سے آپ حضرات ہم کرتے رہے امام اعلی حضرت کی وہ انٹرپریٹیشن جس میں انہوں نے کوئی غلطیاں نہیں کی تفسیر نہیں کی ہے تو اس سے وہ کی شخصیت تو ابھرے گی اور وہ چیز پیچھے چلی جائے گی اور ضبطی چلی جائے گی جو کہ ان سے ہم صحت کا ہوا ہے غلطی ہوئی ہے یا وہ تمام مکان کے لحاظ سے درست تھا وہ تصویر کا مسئلہ نہیں لگا دیں تو میرا خیال ہے کہ شاید جیسے خود خانوی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے چلے جاتے اور ہم لکھنے میں وہ احتیاط نہ کرتے اور لکھنے میں ہم سے وہ غلطیاں ہو جاتی جس کی نشاندہی اعلی حضرت نے کی جاتی ہے کہ بریلوی حضرات و مزاج میں اتنا نکل جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو یہ اپنے سلفی حضرات اور مزاج کی رد میں نہ کرتے تو ہم لوگ جو مزاج میں بالکل اس سے آگے نکل جاتے ہیں ہماری غلطیوں کی نشاندہی کی جس کی وجہ سے ہم اس نئے اختناب ہو سکے اس لیے ہم ان کے جو ہے وہ شکر گزار ہیں تو انہوں نے بس یہ کہ ہم کہتے ہیں طریقہ کار غلط تھا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ تکبیر نہ لگاتے بلکہ ہمارے غلطیوں کی اصلاح کرتے تو اس طریقے سے ہماری تمام جماعتوں نے ایک دوسرے کی اصلاح بھی کی ہے.
میرا ویسے
اگر ہم بحث کو لیں کہ بالکل ایسا نہیں کہ آزاد حضرت نے جو کہا ہے وہ بالکل غلط ہو گیا اور آزاد حضرت نے جلسل کہا یا ثانی صاحب نے, بلکہ انہوں نے اصلاح بھی کیا اپنے دور کے لحاظ سے, اور اب جمع مکان تفصیل ہو گیا, اور اب جیسے آپ نے کہا کہ اجماع جو ہوگا زمانے کے لحاظ سے ہوگا.
وہ میری بات یہ تھی کہ ہر دور میں اجماع ہو سکتا ہے, یعنی اجماع کسی دور کے ساتھ خاص نہیں ہے.
ہاں اس دور کا اجماع ہو جائے تمام مسلمانوں میں تاکہ ہم نے جو خفیہ,
میرا ذاتی تجربہ اس حوالے سے یہ رہا کہ میں نے یعنی جتنے علماء سے اس حوالے سے بات چیت کی ہے تو بجائے اس کے کہ ان میں میں کہیں کوئی لچک دیکھتا بلکہ وہ شاید میری تفصیل
کہ علماء کے ساتھ سب سے پہلی دو باتیں, ایک بات بھی میں نے فرمائی وہ اچھی بہت, دیکھیے ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کے اندر جو مختلف چیزیں میں نے سیکھی ان میں تھی, ہمیں اختلافات ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کوشش کرنا چاہیے تفرقے کو ختم کرنے کی. اچھا تفرقے اور اختلاف میں یہی ہے کہ مثلاً یعنی یہ کہ اب مثلاً بریلوی حضرات جیسے کہ یہ کہ اسلامی رسوم و رواج کو فروغ دینے کو, بدعت حسنہ کو فروغ دینے کو ایک اچھی چیز سمجھتے, ٹھیک ہے نا, دیوبندی حضرات یہ نہیں سمجھتے, بلکہ ان کا جو وہ ہے جیسے کہ زور ہے وہ یہی ہے کہ اس طریقے سے جیسے کہ اسلام کی جو سنت وغیرہ سے ثابت ہے ایٹسٹرا وغیرہ. میرا خیال میں یہ دونوں ایمفیسس جو ہیں بہت اچھی چیزیں ہیں, بری چیزیں, اس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ بریلویوں کو یا دیوبندیوں کو کافر کہنے لگیں تو وہ اختلاف, وہ اختلاف نہیں ہے. لہذا یہ تو دونوں چیزیں ہونا چاہیے, یہ تو دونوں ہونا چاہیے کہ ہم فقہ اور سنت کو بہت اہمیت دیں, اسی سے احکام اور ان طریقوں سے جن سے وہ حصول ہے یعنی اس کے رسول کا اظہار ہو سکتا ہے اس کو بھی یعنی فروغ دینے کی دونوں کوششیں کریں, اور اس کے اندر اگر دونوں گروہ جو موجود ہیں وہ ایک دوسرے کا وہ کریں. تو اسی لیے جو مولانا نے بحث کی ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ اولا کیا ہے اور خلاف اولا کیا ہے, وہ تو یہ ہے کہ کفر کیا ہے اور خلاف کفر کیا ہے. تو علماء سے جو ہاتھ جوڑ کے استدعا ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اختلاف ہرگز نہ چھوڑو گے. اختلاف کیوں چھوڑو گے؟ اختلاف چھوڑو گے تو جو ہماری تاریخ کے اندر تنوع ہے اور رنگا رنگی ہے اور تمام قسم کی شخصی اور روحانی خصوصیات کے فروغ کا موقع ہے وہ ختم ہو جائیں گی, اور جو جس کی اوپر ہے مثلا کوئی آدمی روحانی طور پہ بہت آتا ہے تو اس کے لیے تسکین کے لیے, اس کے لیے خدمت کے لیے, اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ مدارے دوسرے ہیں, علوم لدنی میں وغیرہ وغیرہ. کوئی آدمی بڑا خرد والا ہے یہ وہ تو فقہ میں اس کا کام موجود ہے. لہذا اس کے اس اختلاف کے ختم کرنے کی تو ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنا چاہیے, ختم جو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے وہ ہے تفرقہ, اور تفرقے سے مراد یہی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگو اور الگ الگ فرقے بنا لو. فرقے سے مراد یہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جو فرق ہے مجھ میں اور تم میں وہ یہ ہے کہ میں اصولاً بالکل دوسری ایک وہ رکھتا ہوں, یہ نہیں کہ میں دوسرا کام کرتا ہوں. یہ کام تو جتنا کچھ ہو رہا ہے اس میں سے راسخ العقیدہ جماعتیں ہیں جتنا کچھ کام کر رہی ہیں وہ سب کا سب بہت ضروری اور نہایت اہم ہے, اور جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی اس کو سب کو سمیٹ کے یعنی اس کے اندر ایک کوہرنس اور ایک ریشنلٹی یعنی پیدا کرنے کی. اس لیے افتراق جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کفر والی بحث ہی اہم ہے, اور یہ بحث ہم ابھی بالکل نہ اٹھائیں. اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ جب یہ اگر ہم نے یہ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے جہاں مختلف اسلامی گروہ وغیرہ ایک دوسرے کے مخلص ہونے کے اوپر قائل ہو گئے جو کہ کوئی اتنا, تو اس کے بعد جو اسٹریٹجی نکلے گی نا وہ ایک ہی ہوگی. اگر عملاً کیسے مختلف ہو, مثلا اس میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ محلے کا جو انتظام ہے وہ مسجد میں ہونا چاہیے تھانے میں نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. اب اس میں کسی بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث سلفی کسی کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے اس معاملے میں کہ نہیں مسلمانوں میں تو جو معتبر قیادت ہے علماء کی, اور تو کوئی قیادت معتبر نہیں, اس لیے کہ اکیلے جو فیصلہ قرآن و سنت کی اور شرع مطہرہ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں وہ علماء کرام ہی ہیں, کسی قسم کے بھی جوہلا یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کام کہ منشا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق شرع سے احکام عرض کریں یہ تو جوہلا کا کام ہے ہی نہیں. لہذا علماء کتنے بھی جیسے کہیے کہ مجہول ہوں یا ان کے اندر کے کرنا تو یہ انہی کو ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرتا, کر ہی نہیں سکتا کوئی دوسرا. لہذا یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں بنتی کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ مکان تعمیر کرنا ہے لیکن مزدور نہیں کریں گے, ارے بھائی تو پھر وہ تعمیر نہیں ہوگا, ہے نا. اور کیسے ہوگا اگر وہ جو اکیلے جو لوگ جو وارث انبیاء ہیں جن کو یہ دی گئی ہے, جیسے کہ یہ کہ ان کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی ہے کہ وہ یہ کہا تو وہ ہی نہیں کہا, تو لہذا جو مخاطبین ہیں وہ تو وہی, ان کے اندر کتنا جھول اور کتنی کمزوری اور کتنی نالائقی کیوں نہ ہو انہی سے تخاطب ہے اور انہی کو یہ کام کرنا ہے. ہم تو صرف اشکال بیان کر سکتے ہیں کہ حضور اس وقت صورت حال یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, اس کا کیا حل ہے اور اس کا کیا حل ہے, کرنا تو انہی کو ہے. نہیں کریں گے نہیں ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثلا کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو یعنی جیسے کہ علم دین حاصل کر کے خود علماء بن جائیں, پھر کرنے کی کوشش کریں. اس میں جو نقصان ہے وہ نقصان یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر جو حاضر کے مسائل ہیں ان کے اوپر یہ باتیں کرنے والا کون ہوگا جو اشکال بیان کرے گا علماء کے سامنے. لہذا ہم جیسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی مغربی تہذیب کو دیکھنے اور جیسے کہ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے اندر گزارے, ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ کام کریں جو اس وقت علماء کے استطاعت سے باہر ہے, وہ کر کے ان کی خدمت میں وہ اطلاع پیش کریں اور پھر حکم وہ لگائیں اور فیصلے وہ کریں اور حکمت عملی وہ بنائیں اور لے کے چلیں. اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہم, اب مجھے یقین ہے کہ اگر مثلا یہی کتاب اگر فرض کی یہی کتاب انشاءاللہ جب آئے گی اور اس کے ساتھ وہی بھی ہوگا, مثلا ایک چیپٹر مختلف چیپٹر ہوں, مثلا ایک چیپٹر ہو سلفی غیر سلفیوں کے اشتراک کی تحقیق, ایک چیپٹر ہو شیعہ سنی اشتراک کی تحقیق, ایک چیپٹر ہو دیوبندی بریلوی اختلاف کی تحقیق, اور اس کے بعد انہی اصولوں کا کی بنیاد کے اوپر بڑے بڑے جو افتراق کی بنیادیں ہیں دو تین ہی چار پانچ ہی ہوں ان کے اوپر بحث ہو, تو وہ بنیاد بنے گی کہ جس کے بعد شیعہ سنی اتحاد اور بریلوی دیوبندی اتحاد اور سلفی غیر سلفی اتحاد بن سکے گا. کیونکہ آج جن لوگوں سے مخاطب ہیں ان کے اندر کوئی بھی خرابی ہو نیت کی خرابی نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ صرف یہ کام اپنے نہیں, وہ سب خدا سے ڈرنے والے اور اپنی جنت بنانے کی کوشش میں یعنی لگے ہوئے ہیں, ان میں سے لگے نہیں. تو آپ دلیل سے بات کریں گے اور اخلاص سے تو وہ کیوں نہیں سنیں گے بھائی, ضرور سنیں گے. آخرکار آپ دیکھو قاضی صاحب نے استعفیٰ دے دیا.
یہ جو ہے مطلب آپ نے جو گفتگو ریڈیو کو ہمارے سامنے دیکھی تو وہاں سے جو ہے بڑا آپس میں مطلب نیا بھی خدمت میں یہ مطلب کرنا چاہتا ہوں, ریلوی کلما جو ہے مطلب بہت سارے بڑے اداکرین ہیں جنہوں نے مثال کے طور پر جو ہے مطلب اسٹیل نیالی شاہ نے جو بندیوں میں سفر کا فتوا دے دیا لیکن کسی ریلوی نے ان کے سفر کا جو ہے مطلب اعلان نہیں کیا. پیر کرم شاہ اظہری صاحب جو ہیں ان کی تفسیر میں کفار کے اقوال موجود ہیں, ابو الکلام آزاد مولانا مودودی وغیرہ سب کے لیے کسی نے, اور جو ہے مطلب جو دیوبندی عالم ہے مطلب علامہ عارف محمود عارف جنہوں نے تریلوی میں کتاب زیادہ جلدوں میں کتاب لکھی ہے, تو ہر سال یہ کھیرا میں پیر کرم شاہ اظہری جو ہے طلبا سمجھا خطاب کرواتے تھے, اور
پیر کرم شاہ خطاب پر بھی کفر کا فتویٰ لگا ہے.
اچھا
اور پیر محلی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں, میں ایک دفعہ ادارہ تحقیقات جو ہے
جمیل شب پوری صاحب جو
ادارہ تحقیقات میں میں کچھ عرصے میں نے کام بھی کیا ہے اس حوالے سے, وہاں پر میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو پیر محلی شاہ صاحب کے شاگرد تھے مولانا فیض احمد فیض, بہت بڑے عالم تھے وہ بھی, تو اس میں انہوں نے بحر منیر کے اندر پیر مہرلی شاہ صاحب کا دیوبندیت اور بریلویت سے متعلق نظریہ بھی لکھا ہے, اور شروع میں جو ہے وہ یہ بتایا کہ وہ اس معاملے میں ذرا معتدل مزاج تھے. تو ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھ کے معلوم ہوتا ہے یہ فیض احمد فیض جو ہے کوئی دیوبندی تھا, یہ جو ہے کوئی بحری حل نہیں ہوتا. تو جب مطلب میرا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا ذاتی تجربہ یہی رہا کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے اس حوالے سے یعنی میری ملاقاتیں بھی رہیں, تو ایک بات یہ کی گئی کہ جناب یہ صلح کلیت ہے, آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ صلح کلیت ہے کہ ٹھیک ہے دیوبندی بریلوی شیعہ وغیرہ ان تمام کو آپ ملا لیں اور سب جو ہے وہ مطلب ایک ساتھ چلیں. اس کو انہوں نے کہا کہ صلح کلیت ہے اور اس کی بنیاد پر مطلب دو تین جگہوں سے جو باقاعدہ فتویٰ بھی مطلب لے کے شائع ہوا, بلکہ بعض حضرات نے یہاں یوں بھی کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ دیوبندیت اور بریلویت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہ میں بریلویوں کو مشرک کہتا ہوں نہ دیوبندیوں کو کافر کہتا ہوں, دونوں مسلمان ہیں اور دونوں جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا دین کا کام کریں. تو اس پر کہا گیا کہ یہ جو بزرگ آدمی ہیں اس نے بریلویوں کو
فرمائی.
تو بعض بزرگوں نے جو یہ بات کی کہ ہم نہ بریلیوں کو مشرک کہتے ہیں نہ دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں, ہم تو صرف اہل سنت والجماعت ہیں, یہ نہ دیوبندیوں نہ بریلیوں, میں تو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں, تو اس بنیاد پر بھی بعض حضرات کی طرف سے جو فتویٰ تکفیر شائع ہوا کہ یہ کیونکہ بریلوی تو چلے مشرک نہیں ہیں لیکن دیوبندی تو کافر ہیں اور ان کے کفر میں بھی شک کرنا کفر ہے, تو لہٰذا یہ بھی کافر اور ان بزرگوں کے جو پیروکار ہیں وہ بھی کافر اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی کافر.
ہاں وہ میں نے
کفر متعدی کا جو ہے
مطلب وہ سپاہ صحابہ کا ہمارے یہاں نعرہ ہے, اس میں میں نے صحابہ اضافہ کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر, جو نہ مانے وہ بھی کافر, جو نہ بولے وہ بھی کافر, اور جو بولے وہ بھی کافر.
ایک بات مطلب میں کہنا چاہتا ہوں, یعنی ایک تو اصولی بات یہ کہ ہم کہیں کہ بریلوی دیوبندی اختلافات تو خیر کسی نہ کسی حد تک مجھے لگتا ہے کبھی ختم ہو جائیں گے, بٹ شیعوں کے متعلق اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کا چونکہ وہ انکار کرتے ہیں تو وہ ان پہ تقریر کا فتویٰ لگایا جائے گا, اب کیا ایسا ممکن ہے کہ جیسے آپ نے کہا کچھ اعمال کی بنیاد پہ تو تقریر کا فتویٰ لگایا جائے گا کچھ میں نہیں لگایا جائے گا؟
اچھا دیکھیں,
شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ کافر بھی اور نہیں بھی کافر؟
نہیں نہیں, یہ نہیں, یہ ناممکن ہے ظاہر ہے کہ کوئی کافر نہیں, لیکن میری رائے میں زیادہ جو شیعوں کے اوپر الزام ہم لگاتے ہیں وہ شیعوں کے بنیادی عقائد میں نہیں ہوتے, شیعوں کے عام لوگوں کی پریجڈس ہوتی. مثلا حضرت عائشہ کے بارے میں گستاخی کرنا یہ عام شیعوں کا شعار ہے, یہ ان کا شعار ہے, لیکن اثنا عشری ہونے کے لیے حضرت عائشہ کو ملعون کرنا یہ کوئی ضرورت نہیں, ایسا نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر باتیں یہی ہیں کہ انہوں ان کی گمراہی اور فسق کے نتیجے کے اندر انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں شیعت کے لیے ضروری سمجھ لی ہیں کہ جو دراصل فقہ امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اور اگر آپ بحث اس سطح کے اوپر کریں گے تو ان کے علماء میں ایسے کہ جو یہ کہیں گے کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ آیت برات سے نہیں, تو نہیں ملیں گے آپ کو. لیکن ظاہر ہے کہ میں ایک جاہل آدمی, مجھے نہیں معلوم, یہ محض میری پریجڈس ہے اور ایران میں جو میرا تجربہ ہے اس سے مجھے یہ چیز, اور فقہ یعنی جو انقلاب نے جو اپنی پوزیشن اختیار کی ہے سنی علاقوں میں اس کے حساب سے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ شیعہ سنی, آپ دیکھیں نا جو دونوں باتیں, ایک چیز تو یہ کہ یعنی اتحاد امت پریکٹیکل ہے, پریکٹیکل ان معنی ہے کہ ہم نے ایم ایم اے بنائی ہے نا, کسی سطح کے اوپر تو اتحاد ہوا, اس کے اندر دیوبندی بھی تھے, بریلوی بھی تھے, شیعہ بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, سب سے کسی, ٹھیک ہے سب نہیں تھے لیکن کچھ نہ کچھ تو تھے. اچھا لہذا اشتراک عمل کسی نہ کسی پریکٹیکل سطح کے اوپر تو ایکچولی ممکن ہوا اور وہ برابر بھی ہوا کسی نہ کسی شکل میں, لیکن جو اصلی کام تھا وہ ہم نے نہیں کیا. اسی وقت ہم نے کہا تھا, ہم نے یہی کہا تھا کہ دیکھو یہ اتحاد اگر چلنا ہے تو یہ اوپر کا اتحاد کوئی کام نہیں دے گا, اس سے فائدہ زیادہ نہیں ہوگا, تھوڑا سا ہو. اگر تم واقعی اتحاد بنانا چاہتے ہو جو طریقہ ہے وہ یہ کہ یہ جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان سے کہو کہ اچھا ایک ہم سپریم علماء کاؤنسل بناتے ہیں, اس کے اندر دیوبندیوں کا کی طرف سے یہ بھائی ہیں اور بریلویوں کی طرف سے یہ ہیں اور جیسے کہ شیعوں کی طرف سے یہ ہیں اور اہل حدیث کی طرف سے یہ ہیں وغیرہ, اور وہ جو ہوں وہ ان لوگوں کے اوپر مشتمل ہوں کہ جو قریب ترین ہوں اہل رائے ہونے کے یا مستحد ہونے کے, وہ لوگ ہوں جن کی پاکیزگی اور طہارت کے اوپر اور جن کی جیسے کہ روحانی برتری کے اوپر کسی کو شک نہ ہو, ہے نا, یعنی سنی بھی مانتا ہو کہ یہ شیعہ یہ واقعی ایک عالم دین ہے, ٹھیک ہے شیعہ ہے لیکن یہ طہارت میں ہے, وہ کاؤنسل بنے اور جو بھی تم کرو اس کی مرضی سے کرو, دیکھو کیسے اتحاد ہوتا ہے, اتحاد ہوگا مسجدوں کی سطح کے اوپر, اتحاد ہوگا مدارس کی سطح کے اوپر. اگر تم وہ نہیں کیا اور یہ فصل خیمہ آ گیا,
ڈاکٹر دو باتیں ہیں, مولانا نورانی صاحب کے حوالے سے جو آپ نے آنے کی بات کی, تو علماء بریلی کی طرف سے تو نورانی صاحب کے خلاف بھی فتویٰ آیا,
لیکن
ہالینڈ کے اندر ابھی دوست مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پر باقاعدہ ایک فتویٰ جو ہے وہ پیش کیا گیا ایک صاحب کے سامنے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ مولانا نورانی کی جماعت کے غالباً کچھ لوگ تھے جنہوں نے روئے تھے حلال کمیٹی میں کچھ جو ہے وہ دیوبندی یا شیعہ دیگر علماء کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کی کمیٹی وغیرہ بنائی, تو اس میں کچھ بریلوی علماء بھی شامل ہوئے, تو ان بریلیوں کی بھی گمراہیت کا فتویٰ بنیاد پہ دیا گیا کہ یہ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ کھانے پینے مجالسات اور معاملات کی بھی ممانعت تھے, لہٰذا یہ سب جو ہے گمراہ ہو گئے.
میں
یہ ایک نیا فرقہ وجود میں نہیں آئے گا.
میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے یہ لوگ ان کی ہونے کی وجہ نمبر دو ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ ہم اتحاد امت کے بارے میں وہ دلیلیں نہیں دیتے اور ان لوگوں کو سامنے نہیں لاتے جو اتحاد امت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. مثلا علامہ نورانی ہیں. اب دیکھیے علامہ نورانی کی جماعت کو طاقتور بنانا اور اس کی دیکھیے نا یہ کتنے ٹریجڈی کی بات ہے کہ دعوت اسلامی اور سنی تحریک وغیرہ سب ان کو چھوڑ کے چلی اور پنجاب میں حضرت نیازی نے یہ کیا. جمعیت علماء پاکستان کو طاقتور بنانا, یعنی پہلے جیسے کہیے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کو بحیثیت دیوبندی اور بریلوی کے جمع کرنا ابتدا ہے. اگر بریلوی اور ایسے لوگوں کے ارد گرد کے جو یعنی جسے کہیے کہ وہ دوسرے فرقوں کو کافر نہ سمجھیں, لہذا جمعیت علماء پاکستان کو بریلویوں کی سب سے بڑی جماعت بنانا بریلویوں کو اتحاد اسلامی پر راضی کرنے کے لیے بالکل ناگزیر, اس لیے کہ اور کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ کے یعنی صاحبزادے بھی اس کے لیے نہایت موضوع ہیں. اچھا اگر ہم دلیلیں دینے لگے اور اگر ہمارے پاس وہ علماء کے جو اتحاد امت کے لیے ہیں تو یہ لوگ ان کے پاس کوئی دلیلیں نہیں ہیں یہ کرنے کی, تو محض جذبات پہ یہ لے کے چلتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے میدان خالی چھوڑا رہا تھا ہے نا, اور وہ جمعیت علماء پاکستان محض ایک سیاسی جماعت ہو کے رہ گئی ہے جس کی سیٹوں کے اوپر وہ گفتگو کرتی ہے, باقی تو اس کی جیسے ہماری جماعت اسلامی وہ بنیادی طور پہ سیاسی جماعت جس کی بنیادی دلچسپی یہی ہے کہ کچھ سیٹیں. تو مذہبی نہیں ہوتا اتحاد, اتحاد ہوتا ہے پیورلی پریکٹیکل امپیریکل پولیٹیکل ہے نا. لیکن پہلا اتحاد تو ہونا چاہیے مسجد کی بنیاد پہ. یہ ہونا, اب آپ یہ دیکھیں کہ بریلوی اور دیوبندی مسجد میں کتنا یعنی جو اگر پریکٹیکل کام ہم مل کے کرنے لگے تو کوئی بھی آ جائے, مثلا فواہش کو ختم کرنے کا کام ہے یا یہ کہ حلال کاروبار کو فروغ دینے کا کام ہے یا یہ کہ شادی بیاہ کے انتظامات کرنے کا کام ہے کہ کوئی یعنی بچی بغیر شادی کے ایک خاص عمر کے بعد نہ رہے. یہ تمام چیزیں اس طرح کے عمل کی ہیں کہ جس کے اندر مساجد جو ہیں وہ متحد ہو سکتی ہیں.
جی اس میں مطلب یہ یعنی ابھی مطلب تازہ ترین جو لاہور میں ایک بہت سیمینار مولانا جو ہے کہ مشتر صاحب بڑے آدمی شمار ہوتے ہیں آپ کو مطلب اور جن میں چلا ہوا تھا یہاں پہ کراچی میں ان کا جو اس میں نہیں وہ تو ایک الگ وہ تو آپس سمجھ میں لیکن میں ان کی بات کروں وہاں پہ سیمینار ہوا تھا لاہور میں جس میں تمام اکادمی فکر کو بلایا گیا تھا اور اس میں صرف مطلب جو ہے مطلب ایسے شہر کی جانب سے کوئی شریک نہیں ہوا لیکن اس کے علاوہ سب تمام اس کی پروسیڈنگ بھی کبھی ہے اس کے اندر عبدالحکیم شیخ حاضری صاحب نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے ایک بھائی انہوں نے طالبان کے لیے مجاہدین کا لفظ استعمال کیا باقاعدہ پورے اپنے ان اس چپا کے جواب میں اور جو اختلاف ہے قریبی دوبندی اس کے بارے میں انہوں نے اس میں واضح طور پر لکھا کہ یہ اختلاف کچھ عبارتوں کے اوپر ہے اور علماء کی ذمہ داری کہ وہ ان عبارتوں کے اوپر ایڈ کر مسئلے کو حل کرتے ہیں یعنی بالکل مولانا عبدالحکیم شیخ حاضری کی تحریر اس میں شامل ہے اور وہ اس پہ جو ہے کسی نے انہیں کوئی کافی کا فتوا نہیں دیا. دوسری بات یہ کہ جو مطلب یعنی مطلب اعلیٰ حضرت ریلوی جو ہیں وہ شہر کے شہر ہنسی کے بہت بڑے مطلب ابھی اور عالم ہے اور فصل الخواتر میں بھی ابو الحسن علی تقریر صاحب نے لکھا ہے مطلب کہ ہندوستان نے اتنا بڑا جو مطلب فقیر شہر ہنسی کا تو مطلب اعلیٰ حضرت خود آپ کے تحریر مقدمے کے قابل ہے کہ وہ شہر ہنسی کے اصولوں کی پاسداری کریں. تو اگر اس طرح کا کوئی مطلب محکمہ شائع ہو جس میں مطلب اعلیٰ حضرت کی جو مطلب اصول تصویر ہیں اور مطلب امام ابو حنیفہ اور پیشہ ہنسی کی اصول تصویر ہیں اس کا ایک تقابلی مطالعہ مطلب آ جائے اور اس کی روشنی میں جو گھریلی علماء نے جو دیوبندیوں کے بارے میں کوشش رکھا ہے وہ سامنے آ جائے اس کے بعد یہ یا تو سارے گھریلو کافر ہو جائیں گے یا پھر
کوئی ہو یا نہ ہو
سر لگا ہے اور بہت استفادہ ہوا. اب ہم اسے سمجھنے کوشش کریں
کہ جو تین آپ نے وہ کہی سلفی غیر سلفی دیوبندی بریلوی شیعہ سنی تو ایک ڈیوائڈ یعنی سلفی بھی ڈیوائڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو سلفی نان مجاہدین علماء ہیں سعودی بیس یا
سعودی بیس
وہ مجاہدین کو کی
تقسیم کر
رہے ہیں سلفی مجاہدین وہ دونوں شور سے تقسیم کر رہے ہیں تو اس سے بھی تو کچھ وہ ہونا چاہیے.
اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے حکومتوں کا ہاتھ ہے لہذا ہم اخلاص کی جو بنیاد وہ کرتے ہیں وہ اس کے لیے سمجھنا کتنا درست ہے
مطلب یہ کہ اب مثلا یہ ہے ایک بات ہے کہ اب مثلا یہ ہماری فرحت ہاشمی کی تحریک ہے سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اب ان کے بارے میں تحقیق یہ آئی کی تو یو اے ای کی ایک پیداوار ہے یو اے ای کے پیسوں کے اوپر وہ چل رہی ہے کا معاملہ سعودی عرب نے تو بہت زبردست نقصان پہنچایا اہل حدیث کو بالخصوص اور جماعت اسلامی کو عموماً لہذا زیادہ تر جو سلفی علماء اور سلفی لوگ مجاہدین کے مخالف کر رہے ہیں میری رائے میں مخلص نہیں ہیں اور وہ تو سعودی عرب کے کام کر رہے ہیں وہ سعودی عرب لہذا ان سے گفتگو سے میں تو نہیں جانتا کہ کوئی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اخلاص اگر حسنہ میری رائے غلط ہو ایسے مخلص مسلمان ہوں سلفی علماء میں کہ جو مجاہدین کی وہ کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ایسا نہیں بلکہ بہت طاقتور چیز ہے مجاہدین کی جو تحریک ہے سلفی علماء کے اندر بہت طاقتور ہے اور جو بڑے علماء سب کے سب یعنی ان کے اس میں اور جو نہیں ہیں ان کے پیچھے سعودی عرب ہے اس لیے اخلاص کا وہ میں نہیں وہاں دیکھتا کہ وہ موجود ہے کہ جو ہم نے بنیادی شرط رکھی گفتگو سے انہیں سے کرنا چاہیے مثلا ہم مارکسٹوں سے کوئی گفتگو نہیں کرتے یا نیشنلسٹوں سے کوئی گفتگو اس لیے ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو ان سے کیا گفتگو دیر از نتھنگ ٹو سے ٹو دیم کچھ بھی نہیں ہے کہنا اس صورت سے اگر کوئی اپنے سعودی عرب کے یعنی مفادات کے لیے کام تو اس کے پاس آپ کے پاس کیا ہے کہنے کے لیے اس لیے وہ نہیں کہنا
چاہیے جو ہمارے
شکل ساتھی تحریر ہے حزب التحریر میں اب وقت میں جانتا نہیں میں کچھ نہیں جانتا میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ حافظ اسد نے اس کو فروغ دیا تھا یہ مجھے معلوم ہے اچھی طریقے سے بغیر ہو سکتا ہے حافظ اسد کے دل میں بڑی نیکی ہو اس وجہ سے تب نہیں کوئی ضروری نہیں کہ حافظ اسد ایک بدماش ہو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہو اس وجہ سے کیا میں نہیں جانتا لیکن اول مسئلہ تو دیکھیں نا عربوں کے بارے میں ہمیں عربی ہی نہیں آتی لہٰذا ہم کسی صورت سے بھی اس سلسلے میں بات نہیں ہو سکتے کہ حافظ اسد کیا ہے کیا نہیں ہے نا لہٰذا اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے سلفیت کے لیے یہی ایک مسئلہ ہے کہ عربی سے تو ہم واقف نہیں حزب تحریر کے بارے میں اس میں ذہن رکھیں ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ جہاد کے تو وہ اتنے زیادہ وہ تو نہیں ہے اس کی تو حزب التحریر انشاءاللہ اگر فرض کیجیے ایسا تھا ابھی کہ حافظ تو انشاءاللہ بہتر ہو گئی ہوگی اور اس کے اندر بہتری چیز ہو گئی وغیرہ لیکن اولاً ہمارے لیے حزب التحریر کوئی
مطلب یہ ہر اب فرقے کے اپنے اندر جو مزید اختلافات ہیں جن کی بنیاد پر تقسیم کی گئی ہے ایک دوسرے کی جیسے اب بریلوی ہیں تو بریلویوں کے اپنے اندر بھی مطلب اتنے گروپس ہیں کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تقسیم کی ہے اور وہی فتویٰ دیا ہے کہ جس نے اس کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہے تو یعنی یہ تو کام پھر اس سطح پر ہونا چاہیے کہ پہلے بریلیوں کے اندر آپس میں اتحاد ہو دیوبندیوں کے اندر آپس میں اتحاد ہو پھر اس چیز اوپر کی سطح پہ جا کر پھر
دیکھیے بریلوی اور دیوبندی ہمارے لیے خاص اہمیت اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان پاکستان کی تحریک ہیں سمجھے نا اور بریلویوں اور دیوبندیوں کا اتحاد امت کا اس علاقے میں اتحاد ہے یہ ہے اور اس بنیاد کے اوپر ہم دوسروں کے لیے یہ بات نہیں کر سکتے سمجھے نا بریلویت اور دیوبندیت 19ویں صدی کی برصغیر کی اصلاحی تحریکیں ہیں جو اصلاحات کامیاب ہو گیا اور جس کی وجہ سے دین محفوظ رہا یعنی جیسے کہ روحانی طور کی وجہ اس میں وہ بریلویت اور دیوبندیت ہے وہ کامیاب اشتہار ہے 19ویں صدی کا جہاں وہ ہمارے لیے جو اہمیت رکھتا ہے وہ دوسرے علاقوں مثلا دوسری جگہ دوسری تحریکیں جن کے بارے میں ہم واقف ہیں لیکن یہ مطلب اس صورت سے یہاں کی شیعیت اور سنیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت اہم سوچا ٹھیک ہے جناب اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں اس کو لامتناہی بحث ہے جس کو چلیں گے ہماری امید و دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے